شريك لك ربي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
يا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ورسوله على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي اللهم يسر ولا تعسر وتمن بالخير آمين إلهي آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा? बेनिफिशियल खूब अच्छे अच्छे काम किए आप लोगों ने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर आज मैं अपनी फेवरेट आयत शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी फेवरेट आयत जूस नंबर 27 में सूरत अज़्ज़ारियात آية نمبر 50 ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بس بھاگو یا اللہ کی طرف بے شک میں تمہارے لیے اس سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا سو یہ سورت کی تھیم بھی ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ فلی اور اسکیپ ٹورڈ اللہ سبحانہ تعالی اس میں میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہاں پر ففیرو استعمال ہوا جس کا مطلب انگلش میں تو فلی یعنی تو اسکیپ ہوتا ہے اینڈ اردو میں تو فرار تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی دوسرے ورڈس بھی استعمال ہو سکتے ہیں نا جیسے کہ بہت سارے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرو یا لوٹ آؤ سو جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایوری ڈے ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے اندر ہی ایک جنگ لگی ہوتی ہے کہ ہم نیکی کریں یا گناہ کریں بٹوین نفس امارہ نفس لوامہ اینڈ اٹ ڈز ناٹ ہیلپ اس کہ شیطان بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہر کسی کا قرین ہوتا ہے نا ایک شیطان دیٹ ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے پھر ہمارے اندر سے ہی ہمارا نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے خواہشات کی طرف مائل کرتا ہے اور پھر دنیا بھی ہوتی ہے پھر دنیا کی طلب بھی ہوتی ہے انسان کو پھر ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے پھر ہمیں اللہ کی طرف ہی بھاگنا پڑے گا نا کیونکہ اللہ کی پناہ میں اگر کوئی آ جائے تو پھر اس کا کوئی بھی کچھ رخسار نہیں کر سکتا اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا تو میں یہی سوچ رہی تھی اس لفظ کے بارے میں بھی یہی سوچ رہی تھی ان للہ و ان الیہ راجعون جو اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کا مطلب ہے بے شک ہم لوگ اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو یہ تو ہم لوٹ کر جائیں گے ہماری باڈی تو یہاں رہ جائے گی اور سول ول گو ٹو اللہ سبحانہ تعالی اینڈ دین آن قیامت اللہ تعالی پھر ہمارے اسپائن کے سروں سے اگائے گا پھر ہماری باڈی بھی اس کی طرف چلے جائے گی سو یہ تو ہماری باڈی اور ہمارے سول کی بات ہوگی لیکن واٹ اباؤٹ اور ہارٹ ہمارے ہارٹ کس کی طرف ہے کیا ہمارے دلوں سے ہم اللہ شیطان کی فرما برداری کرتے ہیں یا الرحمن کی تو یہ ففیرو اللہ سے میں یہی سوچ رہی تھی اس ٹاکس اباؤٹ دا مائگریشن آف ہارٹ ففیرو اللہ مطلب کہ شیطان کی فرما برداری سے الرحمن کی فرما برداری کی طرف آنا جیسے ابو بکر البراق رحم اللہ کہتے ہیں اور پھر الجنید رحم اللہ کہتے ہیں کہ ففیرو اللہ کا مطلب ہے کہ جب شیطان آپ کو فالس ہڈ کی طرف بلائے تو آپ اللہ کی طرف بھاگے کیونکہ اللہ ہی ہے جو آپ کو شیطان سے پناہ دے سکتا ہے اور ذوالنون المصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ففیرو اللہ کا مطلب ہے جاہلت سے نکل کر علم کی طرف آنا جو الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور کفر سے نکل کر شکر کی طرف آنا سو ہمیں ففیرو اللہ کب کب ہم کر سکتے ہیں تو میں یہ دیکھ رہی تھی ایک لسٹ کہ جب بھی ہم گناہ کریں تو ففیرو اللہ تھرو توبہ کر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر ہمارے اتنے گناہ کر لے انسان کہ زمین سے لے کر آسمان تک لگ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور جب somebody hurts us, بس ہم دنیا میں ہیں, دنیا تو فانی ہے اور دنیا میں کچھ بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں آئیں ہم اس تجلیات نبوت میں پڑھا, تو پھر ہم لوگ کیا ہے, ہم لوگ کے اوپر بھی تکلیفیں آ سکتی ہے اسی لحاظ سے نا. تو جب بھی ہمارے اوپر تکلیفیں آئیں دنیا کی وجہ سے, ہمارے رشتہ داروں کی وجہ سے, جیسے یوسف علیہ السلام پر ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی, تو پھر اس ٹائم ففیرو اللہ. اور جب آپ کنفیوز ہو جائے کہ آپ کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہا, تو پھر آپ اس ٹائم ففیرو اللہ کریں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ کی طرف فی کرے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اور جب آپ کو ہر کوئی اکیلا چھوڑ دے اور اکیلے اپنے آپ کو پائے اور آپ کے پاس کوئی نہ ہو نہ کوئی امید ہو, تو پھر آپ اللہ کی طرف ففیرو الی اللہ کرے. اور جب آپ اللہ کے قرب پانا چاہیں, تو پھر آپ ففیرو الی اللہ کرے. اور وہ کیسے کرے, جو بھی آپ کام کرے وہ اللہ کی رضا اور اللہ فور دا سیک آف اللہ ہو, اور کسی اور کے لیے نہ کرے, جسٹ ٹو پلیز اللہ تعالیٰ, ناٹ ٹو پلیز پیپل. اور جب آپ ڈپریسڈ ہو جائے, تو پھر آپ ففیرو الی اللہ کرے. اور جب آپ کو کسی کی مدد چاہیے, تو پھر آپ ففیرو الی اللہ کرے, بس اللہ کی مدد کے آگے ساری مدد جھوٹی ہے, بس اللہ ہی کی مدد ایک سچی مدد ہے. تو یہ میری شیئرنگ تھی کہ ہم لوگ ففیرو الی اللہ کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تب اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے اٹینڈنس کی طرف. حاجرہ آصف, ابیر یعقوب, فریحہ اقبال, نکہت اقبال, شیراز افغانی, امت البصیر, فرحین, سمیرا جیوا, فیروز ثناء اللہ, مریم بی بی, نادیہ ناز, فاطمہ رمنا خطیب, سبین عابد, صالحہ بیگم. تو ٹھیک, الحمد للہ, آپ سب اپنی لبیک لکھ دیجئے, اور جن جن کا نام نہیں لیا گیا آپ لوگ بھی اپنی اٹینڈنس مارک کر دیجئے لبیک کے تھرو پلیز. اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ, ہمارے فرسٹ سیشن کی طرف, جو تجوید کا سیشن ہے سسٹر ہنا کے ساتھ. سسٹر ہنا آپ روم میں موجود ہے, تو پلیز آپ مائک لے لیجئے, میں مائک چھوڑ رہی ہوں آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ جی میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. اچھا ہم نے میرا خیال القیامہ شروع کی تھی, کتنی آیات پڑھ چکے ہیں؟ اوکے, آئی تھنک 19 تک کیا ہوگا, یہاں پہ تھوڑا کمپلیٹ ہو رہا ہے ایک ٹاپک, ان شاء اللہ آگے ہم 20 سے اسٹارٹ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ان شاء اللہ ہم پڑھیں گے آیہ نمبر 20 سے لے کر 30 تک ان شاء اللہ. جی جنہوں نے سنانا ہے لیسن سب اپنی ہینڈ ریز کر لیجیے, اور میں مائک چھوڑتی ہوں. فرسٹ سسٹر آپ پڑھیے ان شاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. Till where? تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے جی کچھ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر لیجیے ان شاء اللہ. ایک تو یہ جو آئی نمبر 25 ہے اس میں آپ کی نا دو میجر مسٹیکس ہوئی ہیں. ایک ورڈ تغن، اس میں نون آپ کا تھوڑا سا اسٹریچ ہو گیا تھا اور این یف آئل آپ نے پڑھ گیا تھا، یہ یو ہے ٹھیک ہے. تغنو این یفعل بها فاقرة. اوکے اس کے علاوہ استعاذہ جب آپ نے اسٹارٹ لیا تو اس میں آپ کا آئین تھوڑا کمزور تھا. آو نہیں آو یعنی آو سرکل بھی پورا ہوگا اور اس کا جو ہٹ ہے وہ بھی توسط رہے گا. اعوذ باللہ. پھر اسی طرح جو ہیوی لیٹرز تھے ان میں مجھے تھوڑی کمی لگی، جیسے یہ جو ورڈ ہے ورڈ رو، اس میں ایکچولی رو بما جب بھی آتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف سرکل پورا کرتے ہیں، منہ میں پریشر نہیں بلڈ کرتے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ورڈ رو نا رو. اب یہ لائٹ رو ہے، اس میں کوئی ہیوینس نہیں ہے، تو رو رو آپ نے فریش بھی بلڈ کرنا ہے جب آپ سرکل کمپلیٹ کریں ہو رو کا. وتذرون الآخرة. پھر دیکھیں نا بوئی رو بوئی، اب اس کے اندر تفخیم جو ہے وہ اتباق سٹرونگ ہوگا، اس کی وجہ سے تفخیم سٹرونگ ہوگی ٹھیک ہے. حالانکہ یہ کسرہ کے ساتھ ہے لوئسٹ لیول پر جائے گا، مگر اس کے باوجود یہ ہیوی اسٹرانگ لگے گا کیونکہ اس کے اندر اتباق ہے. نا بوئی روح، سیم ود دا ورڈ نا بوئی روح ٹھیک ہے، وہی یعنی نا بوئی روح، اس طرح سے آپ نے اسے پڑھنا ہے. تو یہاں پہ یہ جو 27 میں سخت ہے اس میں آپ کا جو پاز تھا یا کٹنگ آف ساؤنڈ ہے وہ پرومیننٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے، تو اس میں اتنا آپ نے آواز کو کاٹنا ہے کہ وہ بہت پرومیننٹ ہو جائے. من روق من روق ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ جلدی کریں گے تو پھر وہ سخت کی طرف نہیں ساؤنڈ جائے گی، تو اس لیے اس میں آپ نے اتنا کاٹنے ہیں آواز کو کہ ایسا محسوس ہو کہ آپ نے سانس نہیں لیا مگر آپ کی جو کٹنگ آف ساؤنڈ ہے وہ پرومیننٹ ہو. وقیل من روق ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے جیسے یہاں پر یہ جو ورڈ تھا 28 میں ورن، یہاں پر واو لائٹ ہوگا اور و مزید ہیوی ہوگا. وا ورن ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے مجھے ادغام ناقص میں مجھے لگا کہ ابھی مزید تھوڑا غنہ کی جگہ ہے، یعنی آپ مزید اس میں غنہ کر سکتی ہیں، جیسے 22 میں ناطق صدغام تھا وجوہ ہوئی یومئذ، تو دیکھیں ناک میں اور آواز لے کر جائیں وجوہ ہوئی یومئذ، سیم ورڈ 24 میں ہے، پھر 25 میں ورڈ آ رہا ہے یفعل، ٹھیک ہے یفعل، تو یہاں پر بھی جو نیزل ساؤنڈ ہے وہ آپ کی مزید اسٹرانگ ہونی چاہیے، تو ان کچھ چیزوں کے اوپر کام کیجیے ان شاء اللہ. اینڈ آئی واز مور فوکسڈ آن دا لٹل ایف کے، سو ماشاء اللہ تبارک اللہ جزاک اللہ ہو سکے ان شاء اللہ. نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم، جزاك الله خير.
آمین و یاکم، بارک اللہ فیکم. جی شکر ماشاء اللہ تبارک اللہ. اچھا، ایک تو یہ کہ جو یعنی آپ نے جس چیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے توسط لیٹرز کے ٹائم کو دھیان میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جیسے بل تحبون، تو بل کلام بہت فاسٹ نہ جائے، توسط رکھنا ہے. كلا بل تحبون العاجلة، even in this word یہ لام بھی تھوڑا کوئک چلا گیا تھا. تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، ٹھیک ہے، الآخرة. اس کے اوپر آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہاز کو دیکھیں اینڈنگ میں جو آ رہے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ ان میں رخاوا ہونا چاہیے، دوسرا ساؤنڈ ان کی مزید اسٹرانگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ جیسے ٹھیک ہے، یعنی رخاوا بھی ہو اور ہاں کی جو ساؤنڈ ہے وہ بھی اپسل حلق سے آنی چاہیے، باسیرو. اس کے علاوہ جو ورڈ ہے نا یوم، اس میں مجھے نا تھوڑی نیزل ساؤنڈ محسوس ہوئی ہے، ہلکا سا پریشر بھی، کیونکہ یہ لین ہے نا تو ایکسٹرا سافٹ لیٹر ہے، اس میں پریشر نہیں ہوگا. یعنی یوم یو یو کر کے نہیں، یو یوم ود آؤٹ غنا اور سافٹنس، یوم، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو مجھے لیٹر وا ہے اس میں ہمز لگ رہی ہے، لیٹر وا کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جیسے یہ ورڈ ہے ٹھیک ہے، تو وا جو ہے اس کو اس طرح سے سافٹ کریں کہ اس میں ہمس نہیں آنی چاہیے، ہلکی سی بزنگ آ رہی ہے، جیسے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ پارٹ آف ٹنگ جو انر پلیٹس ہے نا اوپر والے دانتوں کے، ان کو ٹچ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑی بزنگ کی ساؤنڈ ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لیٹر قاف کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، جیسے الفراق، ٹھیک ہے، اچھا اسٹرانگ رکھیں ایٹ دی اینڈ، روق بساق، ٹھیک ہے، المساق، تو یہ تھوڑا سا قوف جو ہے وہ مزید قلقلہ, مجھے تھوڑا ہے ٹیسٹ کا ویک لگا, ٹھیک ہے جی, قلقلہ کبرا تو ہے ہی مگر مجھے اس کا ہیٹ ویک لگا, یعنی اس میں شدہ پلس جہر جو ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تھوڑا سا جس پوائنٹ پہ آپ ہٹ کریے نا اس سے ذرا سا پیچھے لے کر جائیں, یعنی مجھے لگتا ہے کچھ پارٹ آف ہارٹ پیلٹ انوالوڈ ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت خوبصورت ساؤنڈ نہیں آ رہی. تو میک شیور کہ یعنی بالکل آپ کا سافٹ پیلٹ ہی انوالوڈ ہو, اس میں ہارڈ پیلٹ کو نہ ٹچ کریں, ٹھیک ہے؟ صحیح, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آپ پڑھیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جزاك الله خير.
امین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی اس میں آپ کا جو وہ را مشدد والا ہے نا ایرر وہ ابھی بھی ہے, اس کو بھی مزید پریکٹس کریں, ٹھیک ہے؟ جیسے مین نیر نیر, آپ اس کو نیر یوں نہیں کہنا, یعنی وہ ایسا طرح سے را ایک ہی ہوا اور نی بہت اسٹریچڈ ہو گیا, ٹھیک ہے؟ نیر را نیر را, اس الگ ساؤنڈ کو لے کر آپ اس کو الگ سے پریکٹس کریں, ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کو استعاذہ میں پڑھیں, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک؟ پھر اسی طرح سے جو لیٹر قاف ہے وہ آپ کا بھی اینڈ میں پرومیننٹ نہیں ہوا, تو اس کو آپ نے مزید پریکٹس کرنی ہے کہ قلقلہ بھی اسٹرانگ ہو اور قاف اٹسلف بھی اچھا ہو, یعنی المساق اقو اقو یہ ساؤنڈ آنی چاہیے. بساق الفراق, کچھ جگہ کے اوپر آپ کی کسرہ بھی تھوڑی توجہ لے رہی تھی, یعنی بساق, ٹھیک ہے؟ یا بلغت التراقی, تو یہاں پر بھی کسرہ الفراق, ٹھیک ہے؟ تو قاف کو بھی تھوڑا اسٹرانگ رکھنا ہے اور کسرہ کو بھی. اچھا آپ کبھی جیسے لام کے اندر جو ہے وہ تھوڑی موومنٹ تھی ڈفرینٹ لیٹرز کے اوپر, جیسے ان ہل فی ہل یہ آواز آ رہی تھی, تو ہل نہیں, یہ توسط جو لیٹرز ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ ایرر کافی کامن پایا جاتا ہے کہ آپ نے چونکہ اس میں پارشل رننگ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ عموماً لیٹر ہل جاتا ہے, یعنی ذرا کوئک ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں پہلے پورے مخرج کو ہٹ کریں, پھر اس آواز کو مخرج کے اوپر ختم کر کے آگے شروع کریں. بالکل, یعنی آواز آپ کی بالکل ختم ہو جانی چاہیے بفور موونگ دا ٹنگ فار دا نیکسٹ لیٹر. جیسے یہاں پر ہے نا ال سی, یہاں پہ آپ دیکھیں لام کے مخرج پہ آپ نے ہٹ کیا, آپ نے اچھی ساؤنڈ دی. اب فا کے لیے آپ کو ٹنگ کو موو کرنا ہے, تو پہلے آواز بند کریں پھر آپ ٹنگ کو موو کریں. الفی الفی, اگر آپ کہیں گے نا الفی ال, تو یہ ساؤنڈ جو ہے یہ قلقلہ ہو جائے گا. الفراق ال امین سوری والتفت الاخرہ, یہ ایکچولی میں نے اس لیے پلٹایا کیونکہ یہ ول کے ساتھ ول صفت ہے اور اکیلا یہ ال صفت ہے, ناٹ ال, ٹھیک ہے. اچھا پھر العاجلۃ بل تحبون, تو یعنی یہ تمام لیٹرز کے اوپر آپ نے تھوڑا سا پریکٹس کرنا. پھر غنہ کی ٹائمنگز جو ہیں وہ تھوڑی کہیں کہیں کم آ رہی تھی, جیسے ترغون یا انہ, تو یعنی غنہ جو ہے جہاں پر اکمل کرنا ہے, جیسے ووجوہ یومئذ, تو اس کو ٹائمنگز اس کی اچھی دیں. یہ جو ورڈ ہے یومئذ, اس کے اوپر بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. مجھے اس کا واو پورا سرکل نہیں لگا, یعنی اٹ ساؤنڈز لائک یوم یوم, یعنی یو نہیں آ رہا, یوم پریشر نہیں دیں گے لیکن پورا واو آنا چاہیے, یوم اذ, ٹھیک ہے. ہاں پھر اس میں بوت کی اور وا کی کسرہ کے ساتھ جو ہیوینیس ہے اس کے اوپر بھی ورک آؤٹ کیجیے.
لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا.
الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله.
السلام عليكم ورحمة الله. جی سسٹر عبیر, آپ نے کریکشن سن لی تھی؟ اوکے الحمد للہ, ٹھیک ہے. یہ لاسٹ ورڈ جو ہم ڈسکس کرے تھے وہ یوم اذ ہی تھا, ٹھیک ہے الحمد للہ. آپ میں سے کوئی اور اگر ڈسائڈ کرنا چاہتا ہے تو وہ ون ٹائپ کر دیجیے, ورنہ پھر ہم تھوڑا سا انالیسس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا ہے سسٹر, ٹھیک ہے, میں مائک چھوڑتی ہوں, آپ پڑھ لیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ نادرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق
جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمين وإياكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جی آواز ٹھیک آ رہی ہے میری اوکے الحمد للہ اچھا اس میں ایک تو یہ کہ جب آپ نے نا 24 میں 22 ڈبل واو پڑھا ہے وہ جو پڑھ دیا یہ وہ جو ہون ہے یعنی سنگل واو کے ساتھ ہے یہ والا ورڈ اور دوسرا یہ کہ یہ جو آیا نمبر 27 میں ورڈ ہے اس میں اخفا نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو رول نون ساکنہ کے بعد را ہے تو ادغام ہونا چاہیے یہاں پہ ہم یہ ادغام کے ایکسپشنل کیسز میں سے ہیں ہم یہاں پر سخت کر کے یہاں پر ادغام نہیں کرتے ٹھیک ہے من آواز کو توڑ کر پھر آپ را پڑھیں گے سانس نہیں لیں گے صرف آواز ٹوٹے گی من را کو ٹھیک ہے من را کو اس طرح سے اچھا پھر 26 میں جو آپ نے اسٹاپ کیا التراقیہ تو اس کو رکنے کے لیے آپ یا مدیہ پڑھیں گے بلغتی تراقی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے اچھا پھر اس میں نا میں دیکھتی تھی کہ کچھ لیٹرز پہ آپ کا تھوڑا ایکسٹرا پریشر ہے جیسے لیٹر را پر نا آپ بہت دبا کر اسے پڑھی ہیں اور اس دبانے سے یہ ہو رہا ہے کہ اس میں ہمس بھی آ رہی ہے اور جو اس کی صفت تکرار کی ہے نا وہ بھی پوری نہیں ہو رہی اس میں کوئی وائبریشن محسوس نہیں ہو رہی اور ہم ساری ہے اور فی دیکھیں پریس کرنے سے اس طرح سے ساؤنڈ آتی ہے بالکل لوز چھوڑیں ٹنگ کو فی رو ٹھیک ہے ار رو التراقی الفراق راق ٹھیک ہے یعنی بس رو رو بہت ٹائٹ کریں گے تو ہمس بھی آئے گی زور لگائیں گے پریشر دیں گے اوپر روف کے ساتھ ٹنگ کو تو ہمس بھی آئے گی اور تکرار بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے پھر لیٹر زال میں بھی آپ کی ہمس آ رہی تھی جیسے وتذرون اور اسی کے مخرج سے جو دوسرا لیٹر آتا ہے و نا وی رو بالکل سافٹ سا ٹچ دیں اور ایئر کو اندر کی طرف پش کریں نہیں ایئر آپ نے باہر کی طرف پش نہیں کرنی نہ زوئی زوئی یوں نہیں تزو نہیں نہ زوئی رو تزونو اور بہت مین چیز جو کہ آپ کی پوری ریڈنگ کو یعنی اس پوری ریڈنگ کے اندر جو ایک مین چیز ہے وہ ٹائمنگز آف غنہ ہے ٹھیک ہے جو بہتر نہیں تھے جیسے غنہ اکمل ہے ادغام میں مشددہ نون میم میں تو آپ نے اس کی ٹائمنگز کا دھیان رکھنا ہے وجوہ یومئذ ناظرة ٹھیک ہے تو دونوں جگہ کے اوپر اکمل غنہ کیجیے اسی طرح سے وجوہ یومئذ باسرة اس میں فرسٹ پلیس پر اکمل ہے اور سیکنڈ پلیس پر کامل ہے, تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی غنہ کی جو ٹائمنگز ہیں ان کو آپ نے مارک کر کے پریکٹس کرنا ہے کہ یہ آپ کو میمورائز ہو جائیں. انشاءاللہ صحیح ہے. اور کوئی ہے ریڈنگ کے لیے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس ایک ورڈ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آئی نمبر 29 میں یہ جو ورڈ آ رہا ہے, والتفت الساق بالساق. آپ لوگوں نے لام کے رولس پڑھے تھے اگر آپ کو یاد ہو, تو ہم نے فائیو ٹائپ کے لام دیکھے تھے, لام التعریف, پھر لام الامر, لام الاسم, لام الفعل اینڈ لام الحرف. یہ لام کس ٹائپ میں آتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, یہ لام ایکچولی لام الفعل ہے. ٹھیک ہے, اٹ لکس لائک کہ یہ لام التعریف ہے مگر یہ لام التعریف نہیں ہے, یہ ورب ہے. ٹھیک ہے, التفت, اور اسی لیے جب آپ اسے اسٹارٹ کریں گے تو آپ التفت نہیں پڑھیں گے, اس کو التفت پڑھیں گے. آپ نے یہ رول پڑھا ہوگا نا کہ حمزۃ الوصل کو آپ تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ حرکہ دیتے, تو یہاں پر لام جو ہے وہ ال یعنی تا تھرڈ لیٹر مفتوحہ ہے, تو حمزہ کو کسرہ سے آپ پڑھیں گے. ہاں بالکل, یہ اس ٹاپک کے اندر ضرور میں نے ایگزامپل دی ہوگی, التفت ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اور اس میں یہ والا ورڈ آپ کیوں ایسے پڑھیں, یوم اذی نیل مساق, اس کو پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ پاسبل ٹو جوائن. ٹھیک ہے, پاسبل ٹو جوائن یعنی ہاں وہ پاسبلٹی, اگر آپ اس کو دوسری طرح پڑھیں نا, یہ اصل میں ہے یوم اذن, اور پھر پاسبلٹی نہیں بن رہی کہ آپ کیسے ملائیں. آپ نے زن کہہ دیا تو نون بھی ساکن آ گیا, اب لام کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر اٹس ناٹ پاسبل ٹو ریڈ اف یو آر ریڈنگ ایز اٹ از. تو پھر اس لیے ہمیں پیچھے والا جو ساکن ہے فرسٹ ساکن وچ از ایکچولی نون پریزنٹ ان دی تنوین, اس کو کسرہ دینی پڑے گی. یوم اذن کی بجائے یوم اذنی پڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ نون کہیں باہر سے آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو سم رول, یہ نہیں, یہ اس ورڈ کے اندر موجود. یوم اذن یہ تنوین کا نون ساکن ہے, جسے آپ کیسے کر دیں گے؟ یوم اذنی کر دیں گے, اور پھر اس نی کو لام کے ساتھ جوائن کر لیں گے, بیکاز ادر وائز ریڈنگ پاسبل نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہیں تک رکھتے, پھر تھرسڈے کو کنٹینیو کرتے. بارک اللہ فیکم, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك سيستر هنا. اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیشن کی طرف, جو ہمارا خلاصہ قرآن ہے. آج ہم کریں گے جزء نمبر 28, تھرڈ گروپ. آپ سب ریڈی ہو جائیں آپ کے پینس کے ساتھ, مشرف کے ساتھ نوٹس لینے کے لیے. آج دیکھتے ہیں ہماری اس میں کیا ہے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن میں 28 پارے کے تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے سورۃ صف کے شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ صف نام سے ہی ترتیب اور آرگنائزیشن دکھتی ہے جس طرح کہ ہم 28 پارے کا تھیم دیکھ رہے ہیں کہ گھریلو زندگی اور دین کو ساتھ ساتھ لے کر جانا اسی طرح سورۃ صف میں ہم دیکھیں گے کہ دین کے کام کرنے والوں کے اندر کیا صفات ہوں اور کیا خوبیاں ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ان تک آئے اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے سورۃ صف میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی مثال دے کر ہم سب کو ایک میسج دیا اور وہ یہ ہے کہ اگر تم دین کے کام کرنا چاہتے ہو تو تمہیں آپس کے تفرقے اور آپس کی اونچ نیچ ختم کرنی پڑے گی اور تب وہ کہتے کیوں ہوں سورۃ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم یہ تھا کو کہتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہاں دیکھیے انداز فرق ہے لما تقولون ما لا تفعلون دونوں میں ہلکا سا فرق ہے باریکی کے اعتبار سے لیکن دونوں باتوں کو اگر سامنے رکھے تو یہاں سے ایک مزاج سیکھتا ہے کہ دین کے معاملات میں سب سے پہلے کسی کام کی آفر آئے تو خود کو آف پیش کرو جو بات دوسروں کو سکھاتے ہو پہلے خود کو سکھاؤ جب دوسروں سے توقع کرتے ہو کہ تمہاری بات کو سن کر وہ عمل کرنے لگ جائیں تو تم خود اپنی بات کو سن کر عمل کیوں نہیں کرتے یہ سورت غزوہ احد کے قریب کے درمیان میں نازل ہوئی ہم نے دیکھا کہ غزوہ احد میں ایک چھوٹی سی بھگدڑ کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلتی ہوئی دکھی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے گروہ کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا اسی بات کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ اللہ کو وہ گروہ پسند ہے کہ جس کے اندر اس قسم کا اتحاد ہو کہ دشمن جتنی مرضی فتنوں اور تیروں کی بارش کر دے فتنے پھیلانے لگیں یا تیر اندازی کریں لیکن مسلمان اس طرح سے ایک سیسا پھیلائی دیوار ہوں کہ اسلام کی دیوار خوبصورت بنے یہاں اگر آپ اس دیوار کو اسلام کی دیوار لکھ لیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی اسلام کے ساتھ جو مسائل ہیں باہر کے لوگ کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے چاہے وہ ارادہ کریں کہ یطفی نور اللہ بافواہہم جب تک مسلمان ایک ہوں جب تک مسلمان اپنے دین سے پیار کرنے والے اور اس میں پک اینڈ چوز ہونے کی بجائے افتومنون بعباد الکتاب وتکفرون بعباد اس کے اوپر عمل نہ کریں بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ کی صورت میں پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے والے ہوں تو ایک ایسی مضبوط عمارت بنے گی اسلام کی کہ جس کے اندر دشمن چاہنے کے باوجود بھی کوئی سوراخ نہیں ڈال سکتے اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کی مثال دے کے بتایا آئیے دیکھتے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں دیکھیے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے رویے سے یہ بتا دیا کہ وقت کے نبی کا ساتھ چھوڑنے کا نقصان کیا ہوتا ہے حقیقت ہے کہ لوگ کسی بھی گروہ کے ساتھ بڑے سکون سے کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ بیچ میں کوئی ایسا رکھنا آ جاتا ہے بیچ میں کوئی آؤٹ سائڈ کی ایسی سوچ آ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر انسان کا مزاج بکھر جاتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں دیکھ لیجئے ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آرام سے جیتی ہے بیچ میں کہیں آؤٹ سائڈر آ گیا کوئی باہر کا خوبصورت انسان آ گیا یا کسی نے باہر سے شوہر کے خلاف بات کر دی یا کسی دوسرے کے شوہر کو ذرا اپنے شوہر سے زیادہ لاڈ اٹھاتے ہوئے دیکھ لیا تو بس وہیں ٹیڑھ پن آ گئی. جو ہی دل ٹیڑھے ہوتے اللہ پھر اس سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر وہ شوہر جس کے ساتھ ہو سکتا ہے سال سے رہ رہی تھی اب وہ اچھا نہیں لگے گا. ہدایت کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو ہمیشہ اپنے لیے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جن کو اللہ نے مکہ میں آپ کے سامنے بھیج دیا, جنہوں نے کس طرح اندھیروں سے روشنیوں میں بلایا, اب ان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور ان جیسے منافقین کی طرف بھاگو گے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک کھیل بنا لیا. سچا اسلام لوگوں کو سخت لگتا ہے, ڈھیلا ڈھالا اسلام لوگوں کو فلیکسیبل لگتا ہے, ویری کمپرومائزنگ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات تم سب کے لیے ایک معیار کی ہے کہ تم نے وہ کام نہیں کرنے جو عیسیٰ اور موسیٰ کی قوموں نے کیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کو بھیجا ہوا رسول ہوں, تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے, اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. یہ آیت کتنی بڑی دلیل ہے کرسچینز کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی کہ دیکھو ان کی تو اپنی کتابوں میں اللہ کے نبی کا تذکرہ تھا اور ان کا تو اپنا نبی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ شخص احمد نام کا ہوگا, لیکن ہوا کیا؟ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين, مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا دھوکا ہے. نعوذ باللہ, یعنی ان کو اس وقت یہ بات دھوکا لگا. فمن اسلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کے آگے سر تاج جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے پھیلا دے, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. دیکھیں سورت کے آغاز سے بات چلی اور یہاں پہ آ کے اس کا بالکل عروج دکھتا ہے, اور وہ کیا کہ اگر غلبہ اسلام چاہتے ہو, اگر نبی کے مشن کے راہی چاہتے ہو تو تمہیں کس طرح سے اللہ کے کام اس طرح کندھے سے کندھا ملا کر, کام سے کام ملا کر, بیچ میں فرصت نہیں, بیچ میں سہولت نہیں, آرام نہیں, بیچ میں کہیں عیش خوشی نہیں, تمہارا آرام تمہاری نماز میں, تمہارا سکون تمہارے کام میں ہو. اس طرح کا گروہ جب تیار ہو جاتا ہے جس کو اپنے آرام سے زیادہ لوگوں کا آرام پیارا ہو, جو لوگوں کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے جلنے اور تڑپنے والا ہو, پھر اللہ ان کو ایک فولادی جسم دے دیتا ہے, دو نیمین کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے. پھر ان کے اندر ایک ایسی جوش آ جاتا ہے کہ چلتے ہیں تو تھکتے نہیں, بھوک ہے تو بھوک سے مرتے نہیں, لڑتے ہیں تو ایک ایک بندہ چار چار بندوں سے لڑ جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی کیفیت ان آیتوں سے آپ کو بہت اچھی دکھتی ہے. ایک بے لوس کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں ایسے اسباب دے دیتا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں فرشتے اس دور میں نازل ہوئے جبکہ انبیاء کرام تھے اور اس کی گواہی بھی مل گئی. آج کے دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ نے دین کے کام کو کس درجے پہ لے کے رکھا ہے, تو آپ اس بات پہ دیکھیے کہ ناممکن چیزیں میرے لیے ممکن کب ہوتی ہیں. دنیا کے کام اسباب کے بعد ہوتے ہیں, پہلے اسباب مہیا ہوتے ہیں پھر یہ کام ہوتے ہیں, جبکہ دین کے کام پہلے کام شروع ہو جاتے ہیں پھر اسباب ملتے ہیں. وہی مثال یاد کیجئے کہ ایک لگا دو پھر زیرو لگتے ہی جائیں گے, جب وہ کھڑے ہوئے ہم نے ان کو کھڑا کر دیا, اور ایک کو گرا دیجئے تو لاکھ بھی زیرو میں بدل جائے گا. تو یاد رکھیے کہ اگر آپ کبھی زندگی میں دین کے کسی کام کے لیے نامینیٹ کیے جائے تو اپنے ایمان کو دیکھیں, اللہ سے مدد مانگیے, حالات کو دیکھیں, اور پھر بس اللہ سے مدد مانگ کے شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دے گا. بہت زیادہ بعض دفعہ سوچ بچار انسان کو بعض دفعہ بہت ساری چیزوں سے دور کر دیتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, اگر اس سیریز میں سے کچھ لیکچر آپ سن کے دیکھیے, ہم نے یہاں شروع کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب نور اللہ نور کے, ہر ساتھی چاہے وہ کوئی جنگی ساتھی تھے, چاہے علمی شخصیت تھے, چاہے وہ کوئی محنت کر لیتے, اس کے بعد میں نے ساتھیوں میں ہمیشہ ایک ہی چینج دیکھی اور وہ تھا جوش اور جذبہ. اور کہتے تھے ہم کدھر ہیں, ہم کیوں اتنی جلدی ہار جاتے ہیں, ہم کیوں اتنا تھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی نبی کا امتی بناتے ہوئے اس غلبہ اسلام کے لیے چن لے. اس کے بعد اب آگے کچھ تجارتوں کی باتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تم کو عذاب علیم سے بچا دے. چاہتے میں اور آپ ایک ڈیل ہے, پہلے بتا دیا کہ ملے گا کیا, عذاب علیم سے بچ جاؤ گے. کون ہے جو نہ چاہے, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں, لیکن بتا دیا کہ کرنا کیا ہے. نمبر ایک, تؤمنون باللہ, ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی دل نہیں ٹکا, تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم کر لو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. عذاب علیم سے نجات کی بات کی, پھر تؤمنون باللہ اور تجاہدون فی سبیل اللہ کی بات کی, اب پھر کچھ خوبیوں کا تذکرہ کر دیا کہ ملیں گی کیا. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بہترین کامیابی. بس اتنی ہے نہیں, وہ اخرا تحبونہا, اور ایک دوسری بھی کامیابی ہے جو تم چاہتے ہو, اور وہ کیا ہے, نصر من اللہ وفتح قریب. جو تم چاہتے ہو وہ کیا ہے, اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہونے والی فتح. وبشر المؤمنین, اور بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو. اب دیکھیے کیسے لگتا ہے کہ ایک انسان جب اپنے مقصد سے محبت کرتا ہے نا, پختہ عزم ارادہ, تو پھر اس کو ہوش نہیں رہتی. بچوں کو کبھی کھیلتے دیکھا کریں, خاص طور پہ بھاگم دوڑ, پسینے بہ رہے ہیں, رنگ لال ہو رہا ہے, کوئی آگے ٹھوکروں میں چیزیں آ رہی ہیں, دروازہ آگے مائیں چیختی ہیں, ہائے آہستہ ہائے آہستہ, چوٹ نہ لگ جائے, گر نہ جاؤ, لیکن وہ چل پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے, مقصد, پختہ عزم, عشق, ایسا جنون کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. کیسے لوگ پھر سرفروش بن جاتے ہیں, جان باز ہو جاتے ہیں, ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا گروہ بن کے پھر دنیا میں ابھرتا ہے کہ واقعی پھر بڑی بڑی قیصر و کسرا کی قوتیں ان سے ٹکرا کے پاش پاش ہو جاتی ہیں. صحابہ کرام ایک ایسی جماعت بن کے کھڑے ہوئے کہ صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہ کھڑی ہوئی. انجام کیا ہوا, فتحم قریب, دنیا کی بھی جنت, آخرت کی بھی جنت, دنیا کی بھی دولت, خیبر بھی مل گیا, تبوک بھی مل گیا, وہاں کی دولتیں, دنیا دنیا, آخرت آخرت, کوئی کمی ان کی زندگی میں نہ رہ گئی. اور اگر آپ سوچئے کہ وہ بسم اللہ نہ کرتے, آگے نہ آتے, اپنے کاروبار چمکاتے رہتے, اپنے بچوں کی شادیاں کرتے کراتے رہ جاتے, کھپتے کھپاتے رہ جاتے, اپنی ہی ذات کو سہلاتے رہ جاتے, تو آپ مجھے بتائیے کیا آج یہ خوشخبریاں ان کے ذریعے جو ہمیں بھی ملی یہ ملتی. اسلام کی تاریخ تو بننے سے پہلے بگڑ جاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ دیکھو دین کے کام تنہا نہیں ہوتے. کوئی انسان دعا مانگ سکتا ہے, تڑپ سکتا ہے, راستہ دکھا سکتا ہے, لیکن کام کو کرنا ساتھیوں نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار, اور حواریوں نے جواب دیا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی. فاصبحوا ظاہرین, اور وہی غالب ہو کر رہے. اتنی خوبصورت آیتیں اس پہ اتنی دفعہ باتیں ہوئی ہیں, میٹنگز میں, سیشنز میں, ٹریننگ میں. حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے, لیکن دیکھیے کہ عام انسانوں کی مدد کی ضرورت ان کو بھی پڑی. تو اللہ نے دین کا کام فرشتوں سے بھی کرا لینا ہے, جانوروں سے بھی کرا لینا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں بھی اسی طرح اپنے راستے میں انصار اللہ بنا دے. تو نے ہمیں جو اتنا کچھ دیا اس کا حق ادا کروا لے, اور ہم بہترین طریقے سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں آئے. آپ دیکھیے کہ جب ہم سب کو دین کی دعوت دی جاتی ہے تو اس وقت یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے پیار سے ہیلو ہائے بائے کر کے اس کو اوکے کر لیں. کچھ تو مشکل آتی ہے. تو میں آپ سب کو اس وقت گواہ بنا کر اس قرآن کی, اور مجھے نہیں پتا تھا آج ہم یہ آیتیں پڑھنے والے ہیں, لیکن آپ سب کو کہوں گی کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اگر آپ ابھی کہیں کمیٹڈ نہیں ہیں, تو پھر آپ بسم اللہ کریں. ایک تو یہ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی اور کاموں کو سنبھال لیں, اس میں نقصان ہوگا, کام کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے, کئی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ میں سے کچھ ساتھی جو ابھی کہیں کوئی کسی کورس میں ہیلپ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے آپ کو کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا یہ چھوڑ دیجئے. میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ کام اللہ سکھاتا ہے پھر کرواتا ہے, ہمیں نہیں آتا وہ سکھا لے گا ہمیں, لیکن آپ بسم اللہ کریں. دیکھیے آرام کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سونے کے لیے آئے ہیں دنیا میں؟ سونا زندگی نہیں, حرکت کے لیے آئے ہیں, محنت کے لیے. نیند سے ہمیں وہ سکون نہیں مل سکتا جو دین کا کام کرنے سے ملتا ہے. کچھ نہیں آتا, آپ کو کاغذ پکڑنا بھی سکھا دیں گے, آپ کو ماؤس پکڑنا بھی سکھا دیں گے, کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھا ہوا نہیں آتا. تو میری خواہش ہے کہ یہ جو اگلا ہمارا نور القرآن کورس شروع ہونے لگا ہے, اس کی پوری ٹیم ہماری اس نور اللہ نور کلاس میں سے نکلے, جو ماشاء اللہ اس وقت بالکل تکمیل پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. ہم آگے چلتے ہیں سورۃ جمعہ پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے وہ نہایت مقدس, نہایت زبردست اور حکیم. ایک ایک خوبی پہ نام لے دل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ کسی نے دل پہ برف ڈال دی. اتنی بڑی ذات کے راستے کے کاموں کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے. آنر سمجھو اس کو, اپنی ایک شان سمجھو. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے, اللہ اپنے کام کر کرا سکتا ہے. تم تھوڑا سا اپنے آپ کو بے آرام کر کے دیکھو, اللہ تمہیں کیسا خوبصورت آرام دے گا. اللہ کی صفات پہ غور و فکر انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. اپنے آپ کو انسان کیا سمجھتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا بنا کے رکھ دیتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. وہی ہے جس نے امی لوگوں کے اندر ایک رسول خود انہیں میں سے اٹھایا, جو ان کو اس کی آیات سناتا ہے, ان کی زندگی سنوارتا ہے, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہ انکان من قبل لفی ضلال مبین. حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان سے ابھی نہیں ملے. یہ کون ہے؟ میں اور آپ. ہماری باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں, لیکن اللہ کے نبی کو خوشخبریاں دے دی گئی تھی کہ آپ کے بعد ایک امت آنے والی ہے, آپ کو بن دیکھے آپ پر ایمان لائے گی. اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. کیا آپ دیکھیں کہ سورج جمعہ جو ہے اس میں حقیقت میں مسلمانوں کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اسلام یہاں سے وہاں تک پھیل جائے گا. جب دین کی دعوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عرصہ بیت گیا اور وہ خاطر خواہ نتائج نہ دکھے جو کہ ایکسپیکٹڈ تھے, کیونکہ جب ایک بندہ اخلاص سے اور خود اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا دین کو بناتا ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے پکار لگانی ہے اور کل لوگوں نے میری پکار پہ لبیک کہہ کے میرے ساتھ مل جانا. لیکن شروع میں ایسا نہیں ہوتا. ہوتے ہوتے مکہ کے 13 سال گزر گئے, پھر مدینہ کے 7 سال گزر گئے. سن 7 ہجری میں فتح خیبر کے قریب کے دور میں یہ صورت نازل ہوتی ہے, اور اس وقت مسلمان جو تھے حقیقت میں دنیا کی بھی دولتیں پا رہے تھے اور دین کی دولت ان کے پاس ہی تھی. کس طرح سے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا گے انشاءاللہ. لیکن تقابل کے لیے پہلے مسلمان گروہ کی بات پیش کر دی. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو ہے لوگ ہو جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو الرقيا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے کتنی بڑی حقیقت ہے موت اپنی موت کا سوچیے میری موت آ گئی سب ختم کچھ نہیں کر سکتی کوئی نماز نہیں کوئی روزہ نہیں اس کے بعد کوئی صدقہ خیرات نہیں آج کر لو آج اللہ کے دین کا کام کر لو کر لو کر لو کل کیا ہوگا تمہارے پاس موقع نہیں رہے گا کبھی جنت کا سوچیں اور لگے کہ وہاں دین کی نشر و اشاعت اور دین کو آگے پھیلانا نہیں ہے تو حقیقت میں دل بجھنے لگتا ہے کہ کیا جنت میں ہم کریں گے کوئی درس نہیں ہے کوئی دورہ قرآن نہیں ہے کوئی کورسز نہیں شروع ہوں گے ہمارا تو مزاج اس طرح کا بن گیا کہ ہمیں ان چیزوں میں مزہ آتا ہے ہمارے لیے تو یہ بات بڑی تسکین کے قابل ہے کہ کسی کو ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بڑے بڑے فائدے ہو رہے ہیں کسی کی دنیا بن جاتی ہے جبکہ ہماری دنیا بگڑتی بھی نہیں تو انسان کو پھر دل چاہتا اور کروں تو جنت میں کیا کریں گے بہت تھوڑا ہے وقت اس دنیا میں جو کرنا ہے اس کو کر لے تاکہ فائدہ ہو اور انسان آگے سے آگے پہنچتا جائے اس کے بعد اگلی آیات وہ ہیں جس کی وجہ سے اس سورت کا نام غالباً سورت الجمعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور وہ اللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ابتدائی دور کی کہانی ہے ابھی تربیت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے کہتے ہیں کہ قحط کا دور تھا ابھی وہ لوگوں کی تربیت ہی نہیں ہو سکی تھی اور ایک ایسا قافلہ آ گیا کہ جس کی بہت دن سے انتظار تھا اور یہ دور تھا غربت کا جو پہلے جا کے لے لیتا تو وہی فائدہ پا لیتا جب قافلے کے آنے کا وقت سنا تو صحابہ کرام چلے گئے تھوڑے سے لوگ باقی بچے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی ہوتے تو یہ وادی تم پر آگ برساتی یہاں سے پھر جمعے کے مسائل اور باقی باتوں کی طرف اشارہ پہلی قوموں کے پاس پورا پورا دن ہالی ڈے ہوتا تھا ہفتہ اور اتوار کا دن اور اس میں کام نہیں کر سکتے تھے لیکن امت مسلمہ پہ صرف چند گھڑیاں خطبہ شروع ہونے سے لے کے نماز پوری ہونے تک کا وقت امت مسلمہ کے مردوں کے لیے تجارت کاروبار کام حرام ہے جمعے کی نماز چھوڑ کر اگر کوئی ان کاموں میں پڑ گیا تو آپ اس کے دین کی بھی گواہی نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہماری امت کو جمعے کی بھی اہمیت دے بعض مرد صرف جمعے کی نماز کے آخر میں پہنچتے ہیں جب اذان شروع ہو گئی خطبے کے بعد تو یاد رکھیے کہ اصل جمعہ جو خطبے کا نام ہے نماز تو ظہر کی نماز ہے بلکہ اور چھوٹی ہو جاتی ہے مائیں ہونے کے ناطے ابھی سے اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں نماز سے پہلے چھٹی لے کر مسجد میں پہنچ کر سکون سے بیٹھ کے سنیں اور آپ کو پتا کہ جمعہ کا خطبہ ایک ویکلی نصیحت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے جو اس کو نہیں سنتا اور اس کے بعد پھر اس کے دل پر حقیقت میں مہر لگنا ڈر ہوتا ہے ہمارے مردوں کے دلوں پہ لگی ہوئی مہروں کو توڑ دے اگلی سوچ میں جٹیں گے جب کے رسول کے ساتھ اردو تاکہ یہ منتشر زمین و آسمان اللہ ہے مگر یہ مت سمجھتے نہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا حالانکہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے مگر مومن جانتے نہیں عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص جس نے بظاہر کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہیں تھی دل میں بغض رکھتا تھا لیکن اللہ کے نبی کی نظروں میں بڑا بننا چاہتا تھا عام طور پہ دل میں ایسے کام رکھتا کہ آپ کو تکلیف دیں پیٹ پیچھے وار بھی ڈالتا لیکن جمعے کے دن مسجد کے آگے کھڑا ہوتا اور اس کو پتہ تھا کہ جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ سب مسلمان بھی ہیں پکے مومن ہیں لیکن صرف بڑا بننے کے لیے آگے کہتا آؤ آؤ لوگو آؤ یہ اللہ کے رسول ہیں دیکھو ان کی بات مانو حالانکہ وہ آئے ہوئے تھے جیسے جیسے کسی پہلے سے آئے ہوئے کو اب دوبارہ کہیں کہ آپ آئیے لیکن جب باہر جاتا تو اللہ کے نبی کے راستے سے لوگوں کو روکتا ایک موقع پہ اس کی زبان سے وہ باتیں نکلی جو ابھی ہم نے ان آیات میں پڑھی اس نے توہین رسالت کی اور اللہ کے نبی کو ذلت والا قرار دیتے ہوئے مدینہ سے نکالنے کی دھمکیاں دی بلکہ مدینہ کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان کو کیوں سپانسر کر رہے ہو یہ اتنا ساتھ دے رہے ہو ان کو چھوڑ دو تاکہ یہ سروائیو نہ کر سکیں اور اس ملک سے چلے جائیں. خیر اس موقع کے بعد دوبارہ حسب عادت جب اس نے جمعے کے نماز کے لیے آنے والوں کو کہنا شروع کیا, آؤ لوگوں اللہ کے نبی ہیں, تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب ہمیں تمہارے دل کا پول پتہ چلا ہے. پتہ کیا چلا کہ نفاق چھپتا نہیں, سچی محبت بھی نہیں چھپتی تو بازاری محبت بھی نہیں چھپتی. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دمانوں میں اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب ان دو چیزوں کا تذکرہ جو عموماً نفاق کا ذریعہ بنتی ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ میرے رب کیوں نہ تو نے مجھ کو تھوڑی سی مہلت دے دی اور میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آج دنیا میں جو کرنا کر لو. ساری زندگی انسان مال سین سین کے رکھتا ہے اولاد اور بڑھاپے کے لیے. جب موت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں میرے سے جا رہی ہیں, لیکن اس وقت پھر قبول نہیں ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آرڈر پاس کرنے کے وقت کوئی آرڈر پاس نہ کرے اور جہاں سے ڈیلیوری ملنی ہے اس ونڈو پہ کھڑا ہو کے کہ پلیز مجھے کچھ کھانا دے دو, میرے سے پیسے لے لو. اس دنیا میں ہم آرڈر پلیس کریں گے, آخرت میں ڈیلیوری ملے گی, اور موت اینڈنگ ٹائم ہے ہمارے آرڈر پاس کرنے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ ہماری طاقت اور دین کے کام کرنے کا مزید ذریعہ بنے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے. ورنہ اگلی سورت جس کے اندر حقیقت میں دھوکے اور غبن کی باتیں ہیں, سورت تغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدير. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. سوچئے کتنا دل کو ہاتھ پڑتا ہے. نصیب کی باتیں اللہ کسی پہ زرتا تو نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے کفر کو ختم کراؤ اسلام کی دعوت دو. وہی ہے جس نے کو پیدا کیا, تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن, اور اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ چاہتے ہو. اس آسمان کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی, اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز کا اس کو علم ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے, اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کچھ خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا, اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے, مگر انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت دیں گے, یعنی امید کیا تھی کہ فرشتے آئے. فکفروا وتولوا واستغنى الله واللہ غنی حمید. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا, تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا, اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز, اپنی ذات میں آپ محمود چنی تعریف کیا گیا. زعم الذین کفروا لن یبعثوا. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ایسے نہیں لگتا کہ بس کسی کی ویڈیو بنتی گئی اور ایک دم کھول کے کسی کے سامنے رکھ دی. جس نے کیمرہ نہ دیکھا ہو وہ تو سوچے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ساری چیزیں دوبارہ میرے سامنے پیش کر دو. اللہ کہتا ہے میرے لیے سب کچھ آسان ہے. کرو کیا, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تم کو اس روز چل جائے گا جب جمع کیے جانے کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. جو اللہ پر ایمان لایا اور جو نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہ ہے یوم التغابن، جمع ہونے کا دن۔ غین بار نون اس کا روٹ ہے۔ اب دیکھیے غبن اردو میں بھی ہم بولتے ہیں نا، غبن ہو گیا، دھوکا ہو گیا۔ قیامت کے دن لوگوں کے ریزلٹس بڑے انایکسپیکٹڈ ہوں گے، یہ ہے غبن۔ آپ سو رہے تھے کہ کدھر گئے امام صاحب اور کدھر گئے درس دینے والے، پتا چلا کہ وہ تو کہیں اور پہنچ گئے۔ اللہ نہ کرے ہم کسی غبن کا شکار ہوں۔ دنیا میں کسی کو پیسے والا سمجھتے تھے، وہاں وہ غریب اور مفلس اور کلاش ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت کر دے۔ یہاں پہ الحمدللہ رب پورا ہوا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخرت کے دھوکوں سے نکال کر ایمان والی زندگی دے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس آخرت کی تیاریاں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فتحنا فی اللہم انی اسالک الہدى والتقی والعفاف والغنا اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ربی یسر ولا توسر وتمن بالخیر وبک نستعین یا فتح امین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور ہم نے بہت ہی خوبصورت روپ دیکھا، اس میں ہم نے الحمدللہ اللہ کا احسان، میں بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالی نے ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنی کلاس میں آئے۔ اور جو اہم چیز تھی کہ آج جب سازا جی نے کہا کہ آپ اس کے بعد ارادہ کریں کہ آپ بھی خیر کے کاموں میں شامل ہوں گے، تو کیا آپ شامل ہوں گے؟ نیت اور ارادہ کیا کیا ہم بھی دین کے کام کرنے میں؟ ماشاءاللہ جو شامل ہے یہ تو الحمدللہ اور ہی بہت اچھی بات ہے، اور جو ابھی تک سوچ رہے ہیں وہ نیت اور ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کرنے والا ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا بہترین سفر ہے کہ آپ کو ہر طرح کی ہرڈلز کے باوجود بھی الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ استقامت دیے رکھتا ہے، اور یہ شوق اور لگن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پھر قائم رکھنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ کچھ ماحول بھی ہم پھر اپنا اس طرح رکھ لیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمیں موٹیویشن ملتی رہتی ہے کہ یہ کام کر رہا ہے تو مجھے بھی کام کرنا ہے۔ الحمدللہ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ جی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں شروع میں، سورہ صف کے شروع میں جو سب اہم چیز تھی وہ کیا تھی کہ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ تو قول و فعل میں تضاد کیسا ہے، یہ کیسی عادت ہے؟ ڈونٹ سے وٹ یو ڈونٹ ڈو، جی بالکل، کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہم کر نہیں سکتے، یا دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں لیکن خود نیکی نہیں کرتے۔ جی بالکل، کوشش کیا کرنی، اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے عمل نہیں کرتے، اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمارے اپنے عمل میں نہیں ہوتی۔ سوری، ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہ ہمارے اپنے عمل میں ہوگی نا تو پھر دوسروں کو بھی کرنا آسان ہو جائے گا، اور ہمیں لگے گا کہ ہم نے جو بات کہی ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں اور دوسرے بھی اس پہ پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیت اچھی ہو اور ہم کسی دوسرے کو اچھی بات کہیں اور وہ خود نہ کر رہے ہوں تو پھر گلٹ ہوتا ہے کہ اچھا میں نے اس کو تو کہا ہے، خود نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ پھر نیت کو دیکھتے ہوئے ہم سے بھی وہ کام کروا لیتے ہیں۔ ریمائنڈ می آف دا حدیث ویئر ایسے لوگوں کو جہنم میں سزا دی جا رہی تھی۔ جی بالکل، شو ود اور ایکشن ڈو وٹ وی سے، بالکل۔ اٹ ول بی افیکٹو ان شاء اللہ تعالیٰ. جی بالکل, جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ پانچ وقت نماز ادا کرو وقت کی پابندی کے ساتھ, اگر ہم خود وقت کی پابندی نہیں کریں تو ہم دوسروں کو بھی اس چیز کو کہہ تو دیں گے لیکن ہمارے اندر یہ گلٹ پھر آئے گا اور ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہم اپنی نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کریں. پھر آگے دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں, صف بستہ کون سے لوگ ہوں گے, کیا صرف لڑائی میں صف بستہ ہوں گے؟ اسلام کے لیے جم جانا, اور جیسے نماز کی صفیں ہوتی ہیں ڈسپلن سے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا, صرف اس کو ہم لڑائی کے معنوں میں نہیں لیں گے بلکہ مومن جب مل کے کام کرتے ہیں دین کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں ایمان کے لیے کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے تو وہ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں. اس لیے ہمیں وقت اور ضرورت اس کی دیکھنی ہے کہ کس چیز کا کیا وقت ہے اور کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے, اسے ہمیں اللہ کے راستے میں کرنا ہے. جی اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہنا ہے. پھر دیکھیں کہ ہم نے یہ چیز کتنی دیکھی ہے ہر نبی کے حوالے سے, اور حضرت موسیٰ کا ذکر تو ہم ہر پارے میں ہی پڑھتے ہیں, اس پارے میں بھی آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم انہیں کیوں اتنی تکلیف پہنچا رہی تھی, حالانکہ انہوں نے تم کو فرعون سے نجات دلائی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ پھر کیوں رائے ہاتھ سے بھٹکتے تھے؟ ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ڈیمانڈ بہت تھی. جی ان کے دلوں میں خواہش بہت تھی, خواہش پرستی کبر تھا, اور وہ ہر چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے, فسق تھا ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ پھر جو فاسق ہوتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے. پھر آگے آیت نمبر 8 میں دیکھیں, اللہ کے نور کو کیا بجھایا جا سکتا ہے, کیسے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ نہیں بجھایا جا سکتا, اللہ کے نور کو کبھی نہیں بجھایا جا سکتا. اور فاسق کیسے اور منافق اور ایمان نہ لانے والے کیسے اس کی کوششیں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یا مشرک, کیونکہ ان کو توحید پسند نہیں ہے, انہیں ایک اللہ کی عبادت پسند نہیں ہے. مشرکوں کو یہ چیز بہت ناگوار گزرتی ہے. اور پھر ہم نے اس سورہ میں صحابہ کے حوالے سے بھی دیکھا کہ جس طرح ایک گروہ تو مانتا ہے بنی اسرائیل کا ایک گروہ مانتا ہے اور دوسرا نہیں مانتا, اور پھر ہم نے صحابہ اکرام کی جس میں مثال دیکھی کہ صحابہ اکرام جو سابقون الاولون تھے وہ جب ان کو کوئی حکم ملتا تھا تو وہ اس کو فوراً کرنے والے ہو جاتے تھے, اور وہ لوگ کیا تھے, جم جاتے تھے, وہ تاریخ ساز تھے, وہ تاریخ بنانے والے تھے. اور ہم کیا ہیں, ہم ان کی نظر تو آخرت پہ تھی, وداؤٹ آسکنگ کوشچن وہ فوراً عمل کرنے لگ جاتے تھے. ہم کیا سنوارتے رہتے ہیں, ہم کیا بناتے رہتے ہیں اپنی, وہ تو آخرت بناتے تھے دنیا. جو صحابہ اکرام تھے وہ تاریخ ساز تھے اور ہم ہیں دنیا ساز, ہم اپنی دنیا بناتے رہتے ہیں. تو اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما, ہم اپنے دین دنیا دونوں کو سنوار سکیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنوارنے سے منع نہیں کیا, لیکن پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, سب سے پہلے دین پھر اس کے بعد دنیا. تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں, صحابہ اکرام کو بھی ہم دیکھتے ہیں, حضرت عبدالرحمان بن عوف دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق دیکھیں, حضرت عمر فاروق دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مال دیا تھا, انہوں نے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورہ جمعہ میں سے ایک اہم چیز جو ہم نے دیکھی اس میں ایک چیز تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا چاہیے. جمعہ کا خطبہ تو ہم نے دیکھا, لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک تزکیہ نفس کے لیے تلاوت بہت ضروری چیز ہے, قرآن کو دوسروں کو پڑھ کے سنانا. تو ہمارے اندر بھی اب یہ لگن اور شوق ہو کہ ہم گھر میں خود تلاوت کرنے کی کوشش کریں اونچی آواز کے ساتھ، تاکہ ایک تو رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں اور ہمیں بھی فیلنگز آتی ہیں جب اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں جو باقی لوگ موجود ہیں ان کو بھی اس چیز کا اثر ہوگا، کڈس بھی سنتے ہیں جی، ورنہ پھر کسی اچھے قاری کی آواز میں تلاوت ضرور دن میں کچھ پک لگانی چاہیے. اور ہمیں اس سورہ میں ایک چیز جو یہ پتہ چلی کہ انہوں نے یہود ان کو ان لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا یہود کو، لیکن ان کی مثال گدے کی سی تھی. دین دے ریسائٹ ٹو الحمد للہ، جی بالکل. تو ہمیں یہاں سے عمل کی کیا بات ملتی ہے؟ علم تو بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ سبھی ہدایت ہوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی ملا، یہود نصارہ کو بھی ملا. علم کے ساتھ عمل ضروری ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والے بھی ہو جائیں. وداؤٹ عمل علم نتھنگ، جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر آگے کی آیات میں ہم نے موت کے حوالے سے دیکھا تھا، یہود جو تھے وہ موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ ان کی لمبی لمبی خواہشیں تھیں. اور مومن کیا ہوتا ہے؟ کیا مومن موت سے ڈرتا ہے؟ کیا مومن کو موت کا کو یاد کرنا چاہیے؟ جی مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی تیاری کرتے ہیں. یہود جو تھے وہ بخیل بھی تھے، انبیاء کا قتل بھی کرتے تھے اور سود لیتے تھے، آخرت سے مایوس تھے، اس وجہ سے وہ موت سے ڈرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے گھر والوں کو جمعے کی اہمیت، بچوں کو اسپیشلی جمعے کی اہمیت، ان کو اس چیز کا ضرور احساس دلانا ہے اور ان کو جمعے کے لیے بھیجنا بھی ہے. باجماعت نماز کا بھی اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے انہیں جماعت کی نماز کی اہمیت کا احساس ہو. جب تک ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں، بر وقت نماز وقت کے ساتھ نہیں ادا ہوگی، جماعت کے ساتھ رغبت دلانی ہے بچوں کو. جی کتنا اجر و ثواب ہے، حدیث ہے نا کہ جو جمعے سے پہلے امام کے کھڑا ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں ان کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ہے. اور پھر اسی طرح کم ہوتا جاتا ہے، پھر گائے کے برابر، پھر جو پہلے آتی ہیں ان کو اونٹ کا صدقہ، پھر جو بعد ان کے بعد آتی ہیں ان کو گائے کا صدقہ، پھر آخر میں مرغی کے انڈے کے برابر صدقہ رہ جاتا ہے. اور جب امام کھڑے ہو جاتے ہیں خطبے کے لیے تو فرشتے جو ہیں رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ لکھنا ہی بند کر دیتے ہیں، پھر زہر کی نماز ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان نیکیوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے شوہروں کے اندر اس کی رغبت آئے. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئکلی ہم سورہ المنافقین کی شروع کی جو آیات تھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مس ہو گئی تھی. قیامت کے دن جمعہ سفارش کرے گا، جی بالکل، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی. تو ہم اگر اس دن اللہ کے لیے بھاگ دوڑ رہے ہوں گے تو پھر معاملہ اچھا ہوگا، لیکن اگر اس کے برعکس ہم جمعے کی نہ تیاری کریں اور نہ اللہ کو یاد کریں تو پھر اس دن کیا معاملہ ہوگا، یہ ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. منافقوں کے حوالے سے یہاں ہے کہ جب آپ کے پاس منافق آتے تو کہتے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق سراسر جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح اللہ کی حراست میں روکتے ہیں. بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مان لائے پھر کفر کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. اگر آپ ان کے قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے گا، اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو سنتے رہ جائیں گے. گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، بزدل ہیں، ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی، یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیں اور اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. تو یہاں منافقوں کی عادات اور خصائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن کا سردار جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. اور یہ ایسا منافق تھا کہ لمبے قد و قامت کا بھی تھا اور بڑا روب دبدبا بھی تھا، امیر بھی تھا، سب چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اس نے اپنے ساتھ جو لوگ ملائے تھے ان کے دلوں میں بھی نفاق تھا، اور وہ صرف اس نیت سے آتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر نفاق پیدا کریں, فساد پیدا کریں اور ادھر کی باتیں ادھر بتائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں. آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ ذرائع تکبر آنے سے رک جاتے ہیں, وہ مسجد میں بھی آنا پسند نہیں کرتے. اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں, ان کے حق میں برابر ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے عبداللہ بن ابی جو تھا وہ مکہ مدینہ کا رئیس بننے والا تھا, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس کی سرداری ختم ہو گئی, اور اس نے اس چیز کو اتنا اپنے لیے تکبر کی بنا پر اور حسد کی بنا پر اپنے لیے یہ چیز کو ایسا سمجھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقت پہ آ گیا, اور مخالفت اتنی زیادہ اس نے کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھیے کہ جب اس کا انتقال ہوا اور جو ان کے بیٹے تھے جو سچے مسلمان تھے عبداللہ, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ آپ اپنا کرتا اس کے والد کو پہنا دیں, شاید ان کی بخشش ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ جب جنگ بدر کے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس آئے تو ان کے پاس قمیض نہیں تھی, ننگے بدن سے تھے, تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے آریتن ایک قمیض مانگی تھی اپنے چچا کے لیے, تو آپ نے وہ احسان بھی اس کا یاد رکھا. یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دشمن بھی اگر کوئی احسان کرتا ہے تو حسن اخلاق یہی ہے کہ اس کے اخلاق اس کی ہوئی نیکی کو یاد رکھا جائے. اور جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کی مغفرت کی دعا کی, لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اس کے بعد پتہ چل گیا کہ نہ منافقوں کے لیے اور نہ کفار کے لیے دعا کی جا سکتی ہے مغفرت کی, تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ صحابہ اکرام بھی اس چیز سے بہت ڈرتے تھے کہ ہمارے اندر اگر کوئی منافقت جو ہمیں خفی طور پہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, یا اللہ تو اس کو بھی معاف فرما دے اور ہمارے اندر سے ریا منافقت دکھاوا یہ چیزیں بالکل ختم کر دے اور ہمیں اپنے دین کے لیے خالص کر لے, اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی اولادوں کو اپنے مالوں کو اپنے وقت کو تیرے راستے میں لگانے والے ہوں. ہمیں آتا نہیں ہے کام کرنا, یا رب العالمین تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے گا. ہم صرف نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے راستے میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے اپنی اصلاح کے ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح کرنے کا, تو یا ربی تو ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے راستے میں بہترین کام کرنے والے بن جائیں. ہماری طاقت نہیں لیکن تو سب کرنے والا ہے, تو کن فیکون ہے, ہمیں اپنے راستے پہ لگا دے. جزاک اللہ خیر, واسطہ جزا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 10 منٹ کی بریک ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ درس و تدریب اس کی اداب بک جو ہماری رہ گئی تھی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم شروع کریں گے, اور اس کے بعد پھر دل کی اصلاح کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اہم ہے اس کو کریں گے. آپ لوگ چلے پھریں, اٹھیں اور فریش اپ ہو کے جلدی سے واپس آ جائیں. جزاک اللہ خیر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي ذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى
المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمستعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرغوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Is everybody back from the break? Alhamdulillah.
اب ہم لوگ ہمارے اگلے سیشن کی طرف چلتے ہیں جو درس و تدریس کا چیپٹر 2 ہے انشاءاللہ.
اپنی بکس کھول لیجیے درس و تدریس کی. آج ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ چیپٹر 2 میں ہم لوگ ہمارے لیے کیا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. چلیے درس و تدریس کے آداب کتاب میں سے ہم پیج نمبر 46 پہ ہم جو پوائنٹ تھا اسی سے شروع کریں گے کہ تصنیفی اور تالیفی کام میں برابر مشغول رہے. تصنیف کیا ہوتی ہے؟ خود لکھنا. کوئی چیز نہیں تھی, آپ نے ایک بک لکھی سوات نون فا سے. اور تالیفی کیا ہے؟ حمزہ لام فا الفا یولفو, اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ملانا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اس میں سے جمع کرنا. مثلا آپ کوئی دعاؤں کی کتاب دیکھ لیں, حسن المسلم دیکھ لیں, تو اس کے اوپر آپ لکھا ہوتا ہے تالیف تصنیف و تالیف کے یہ کتاب, یہ دعا آپ نے صحیح بخاری سے نکالی, یہ صحیح مسلم سے نکالی, یہ دعا آپ نے ترمذی سے لی. جس طرح ہیں پہلے سے چیزیں موجود, آپ نے اس کو ایک نئی فارم دے دی, اس کو تالیف کہتے ہیں. اگر عالم تصنیفی کام کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہو یعنی خود لکھ سکے تو اس کو تالیف و تصنیف اور جمع و ترتیب کا کام ضرور کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ جب کتب کا مطالعہ کرے گا, بحث اور تفتیش کرے گا یعنی ریسرچ کرے گا, مراجعت اور مصادرت کرے یعنی رجوع کرے, مین سورسز پہ جائے, کسی کی کہیں بھی بات کو بس یہ نہ کہہ دے کہ ہاں وہاں ہے اور یہ بخاری میں ہے, بلکہ صحیح بخاری کو کھولے اور وہاں سے جہاں تک ممکن ہو حدیث کے جو صحیح الفاظ ہوتے ہیں ایگزیکٹ کو دیکھے. بہت سے علوم اور فنون کے حقائق اور گائک اس پر کھلیں گے, یعنی باریکیاں اس پہ کھلیں گی. جب وہ مین سورسز پہ جائے گا تو بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو دوسروں کی باتوں کو سننے سے نہیں سمجھ آتی, اور یہ چیز پھر اس کے علم کے اندر ایک اثر و رسوخ بھی بڑھائے گی اور اسٹرانگنیس اس کے اندر آئے گی. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصنیفی کام سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے یعنی میموری شارپ ہو جاتی ہے, دل بیدار ہوتا ہے. بیدار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کے اندر تدبر کی صلاحیت بڑھتی ہے, انسان سویا سویا نہیں رہتا بلکہ اس کا دل کام کرتا ہے, ذہن تیز ہوتا ہے اور گفتار عمدہ ہوتی ہے یعنی بات کرنے میں شائستگی آتی ہے, اور لوگوں میں نیک نامی اور اجر عظیم ملتا ہے. سبحان اللہ, کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اگر یہ ساری واقعی ہو جائیں تو پھر کتنی ضرورت ہے کہ انسان لکھنے پڑھنے کا کام کرتا رہے. نیز تصنیفی کام سے مصنف ایک عرصے تک زندہ جاوید رہتا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسا کام کرے جس کا نفع عام اور تام ہو. عام سے مراد یہ کامن ہو جائے اور تام سے مراد تمام مکمل کمپلیٹ, اور جس کی ضرورت زیادہ ہو, اور وہ کام جو پہلے نہ ہوا ہو اس کو ترجیح دے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ جس کی ضرورت ہے. اگر کوئی کام پہلے کوئی اور عالم یا کوئی اور دین والا کر چکے تو پھر اس سے بڑھ کے کچھ اور کرے. بعض لوگ بالکل ایک ہی کام کو کاپی کرنے لگتے ہیں, اور لکیر کے فقیر ہونے کی جس کو کیفیت آپ کہیں گے تو اس سے انسان اوائڈ کرے. جو کام پہلے نہ ہوا ہو اس کو ترجیح کرے. تحریر بالکل صاف اور واضح ہو, بات کو خواہ مخواہ اتنا طول بھی نہ دے جس سے طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو, اور نہ اتنی مختصر کرے کہ اصل مقصد سمجھنے میں رکاوٹ پیدا ہو. یہ بھی بہت اہم بات ہے. بعض دفعہ بات بہت لمبی ہو جائے کہ موضوع سے چل ختم ہو گئے, چلے کہاں تھے رکے کہاں, ادھر سے ادھر چلے گئے. بعض لوگ شروع کرتے ہیں بات نماز پہ اور ختم ہوتی ہے جا کے وہ فیشن پہ یا کچھ ایسی چیزیں. اوائڈ کرنا چاہیے. جس موضوع کو شروع کرے اس کی گہرائیوں میں تو ضرور اترے لیکن ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے. اور بعض لوگ اتنی مختصر بات کرتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ سب کو بات سمجھ آ گئی, یا پھر فرض پورا ہو گیا, یا وقت کم ہے, تو پھر بعض فرض لوگ جو اس کام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اٹھا پاتے. ان کے دل میں ایک خلش رہتی ہے اور وہ اپنی اس چیز میں دل میں ایک پیاس محسوس کرتے ہیں. تو درمیانے درجے کی بات ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہر تصنیف میں اس کے لائق اور مناسب امور کا بھی خیال رکھے جب تک نظر ثانی نہ کر لے. نظر ثانی ہوتے
دوسری نگاہ ڈالنا، پروف ریڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، اور کلام کی ترتیب اور تہذیب نہ کر لے، مطمئن ہو کر نہ بیٹھے۔ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو تصنیفی اور تالیفی کام کو ناپسند سمجھ کر باصلاحیت لوگوں کو اس سے منع کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں دین کے نام پہ کہ ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس طرح کے لوگ، حالانکہ اس ناپسندیدگی کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ صرف اپنے ہم اثر لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو شخص اپنی دوات اور قلم کو استعمال لاتے ہوئے کہ اشعار اور جائز قسم کی حکایات سپردے قلم کرتا ہے، اس کو وہ نہیں روکتے اور اس کو ناپسند نہیں سمجھتے۔ پھر جو شخص علوم میں شرعی کو تحریر میں لاتا ہے جس سے عام لوگوں کو نفع بھی پہنچتا ہے، تو اس کو ناپسند اور عیب والا سمجھنا کیسے درست ہے؟ اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ کوئی انسان دین کے ساتھ اور علم کے ساتھ، پڑھنے لکھنے کے کام کے ساتھ ان ٹچ رہے اور نئی چیزیں لکھیں۔ عموماً آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یہ کام تو صرف عالموں کا ہے، اور یہ کام تو بس چند لوگ کریں، سب نہ کریں۔ اس طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ جس سے پھر دین کم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ تو بہت ہی کام پھیلاتے رہتے ہیں، تو اس لیے انسان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ البتہ جو شخص تصنیفی کام کا اہل نہ ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں لکھے گا، اور ایسے کام میں اپنا وقت ضائع اور برباد کرے گا جس کام میں اس کو رسوخ حاصل نہیں۔ حالانکہ تصنیفی کام کے لیے مکمل طور پر راسخ اور پختہ کار ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو نا، تو انسان اس کو کر کے زیادہ بگاڑ دیتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی بھی کام کو شروع کریں، آپ بھی اپنی زندگی میں ایک اصول لیں، کوئی کام بھی شروع کرنا ہے تب تک نہیں کرنا جب تک اس کی ٹریننگ نہیں لی، اس کے اتار چڑھاؤ نہیں پتا، اس کے اندر مہارت نہیں ہو گئی۔ ورنہ بعض دفعہ انسان جلد بازی میں کام کرتا ہے نا، تو اثر الٹا پڑتا ہے، ایسا خراب کام کرتے ہیں کہ پھر دوبارہ صحیح کام کرنے کے بعض دفعہ اہل ہی نہیں ہوتے، لوگوں کا اعتماد آپ پہ اٹھ جاتا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں کسی جگہ، پھر مسئلہ آدھا شروع کیا، آدھی بات پتا تھی، اگلے بندے نے کوئی دوسرا سوال پوچھ لیا تو چھپک کے بیٹھ گئے کہ اب کیا جواب دوں، پتا نہیں اب تو کیا کہنا تھا۔ کہیں پڑھانا شروع کیا، آدھی بات پتا تھی، آدھی نہیں پتا تھی، بیچ میں اسٹوڈینٹس نے کوئی سوال کر دیا تو پھنس گئے۔ تو کام کو پوری صبر سے کرنا ہے، اسکل سے کرنا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گی، جیسے کوئی فروٹ درخت کے ساتھ پکتا ہے نا تو وہ میٹھا ہوتا ہے، پہلے پھل توڑ لے، پھر اس کو کہ اچھا کوئی بات نہیں، اس کو میں زمین پہ پکا لوں گی، کسی چیز میں ڈال دوں، گرم چیز جگہ میں رکھوں، تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ جو درخت کے ساتھ پھل پکتے ہیں نا وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کو اس کے پورے پروٹوکول کے ساتھ کرنا انسان کو بعد میں مزہ دیتا ہے۔ تو یہاں تک جو باتیں تھیں یہ اس کی اپنی شخصیت کے بارے میں تھی۔ اب کچھ بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو واقعی ایسی ہیں کہ ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن کئی دفعہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے اور بھول جاتے ہیں اس چیز میں کہ اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے انسان کے درس و تدریس پہ۔ تو ان کو آپ دیکھ لیں گے، درس میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی جو میٹر آپ دے رہے ہیں، جو سپیچ آپ نے تیار کی ہے، یا جو سبق آپ پڑھانے جا رہے ہیں، کوئی ٹاپک آپ نے ریڈی کیا ہے، تو اس کے لیے پہلی چیز، درس گاہ میں جانے سے پہلے طہارت حاصل کرے اور دو رکعت نماز استخارہ پڑھے۔ کتنی اچھی بات ہے، بہت کم دین والے ہیں جن کو اس طرف توجہ ہوگی۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں بہت پڑھ لیں گے نا پھر اچھا پڑھا لیں گے، ہم بہت پڑھیں گے، بہت ریفرنس جمع کریں گے نا پھر ہمارا کام اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے وہ بھی کہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے کام میں برکت ڈالتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کو بلاتی ہیں، اور اس میں طہارت ہے۔ معلم اور عالم دونوں کو چاہیے کہ مسند تدریس پر بیٹھنے سے پہلے ہر طرح کی پاکی حاصل کرے اور علم دین کی تعظیم اور احترام کی نیت سے شایان شان عمدہ لباس زیب تن کرے۔ یہ ایک شان ہوتی ہے۔ اب جس چیز کی عزت کرتے ہیں نا آپ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، سچ ہے نا؟ شادیوں کی عزت ہے تو شادیوں میں جانے سے پہلے تیار ہوں گے. پارٹیز کی آنر ہے آپ کے دل میں تو آپ پارٹی میں یوں ہی اٹھ کے منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے. کہیں بھی آپ باہر جاتے ہیں ایون آپ باہر لوگوں میں ملنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے حلیے پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں, کپڑے ٹھیک ہیں, حلیہ خراب تو نہیں. تو بالکل جن کے دلوں میں علم کی قدر ہوتی ہے وہ اور کسی موقع پہ تیار ہو نہ ہو, وہ کسی اور موقع پہ اچھے کپڑے پہنے نہ پہنے, لیکن وہ علم حاصل کرنے یا علم سے دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے مہذب انداز میں ضرورت کے مطابق ایسا لباس یا ایسا اپنا حلیہ ضرور رکھتے ہیں کہ کم از کم دوسرے ان کو دیکھ کے ایک کوہڑ انسان اور ایک بدذوق انسان نہ سمجھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جب لوگ حدیث سیکھنے کے لیے آتے تھے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ پہلے غسل کر کے عمدہ پوشاک پہنتے تھے, یعنی عمدہ کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے, دستار باندھتے, پگڑی جس کو بولتے ہم لوگ ٹرنپ, پھر مسند پر جلوہ افروز ہوتے اور درس حدیث سے فارغ ہونے تک عود خوشبو مہکتی رہتی, جسے اگربتی ہوتی ہے نا ہمارے ہاں, ایسی خوشبو ہوتی ہے جس لکڑی ہوتی ہے آگ لگائیں تو وہ پھر خوشبو دیتی ہے وہ والی. آپ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول کی تعظیم کروں, پھر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو دو رکعت نماز استخارہ. مکروہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں سجدہ نہیں کر سکتے, یعنی عصر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد سے مغرب تک اور اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے سے لے کے سورج طلوع ہونے تک. یہ وقت اگر نہیں ہے تو دو رکعت استخارے کی پڑھ لیں اور علم کی نشر و اشاعت, شرعی فوائد اور احکام خداوندی کی تبلیغ نیت کرے. جن احکام کی تبلیغ و بیان کا اس کو مکلف بنایا گیا ہے علمی ترقی کے لیے دعا کرے اور حق بات کی طرف رجوع کرے اور اس کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ کے ذکر پر جمع ہو, مسلمان بھائیوں کو سلام کرے اور تمام مسلمانوں اور سلف صالحین کے لیے دعائیں کرے. ٹھیک ہے, تو آپ بھی اپنے لیے رکھیے. میں یہاں آپ کو صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ ابھی معلم نہیں, عالم نہیں, طالب علم ہی ہیں تو کیا یہ بات طالب علموں کو فائدہ نہیں دے گی؟ عورت کا بھرپور خیال کروں. دیکھیے جب آپ غسل لے لیتے ہیں, آپ نیا فریش وضو کر لیتے ہیں تو آپ ایک نیا پن محسوس کرتے ہیں نا, اپنے اندر جدت آتی ہے بالکل, اور اس سے ابزارپشن بڑھتی ہے. آپ جب اپنی کلاس میں آئیں, ریگولر کلاس میں صبح میں, تو شاور لے کے آئیں. طہارت نہیں ہوگی تو آپ دیکھیے کہ جذب کیسے ہوگا قرآن, شیطان آنے لگے گا. ایک باطنی طہارت ہوتی ہے, ایک قلبی طہارت ہوتی ہے, ذہنی طہارت ہوتی ہے. انسان دل کو گندے خیالات سے پاک کرے, ذہن میں غلط باتیں نہ سوچے, حرام مال سے اپنے آپ کو پاک کرے, لوگوں سے کینہ اور بغض اور حسد رکھنے سے پاک کرے. آپ محسوس کریں گے کہ جتنی آپ کے اندر فرینڈلینس آتی رہے گی اتنا ہی آپ کا ابزارپشن بڑھے گا, آپ کا فہم بڑھے گا. اور دو نفل پڑھ لینا انسان کو وقت سے پہلے تیار کر دیتا ہے جو کام وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسری بات, گھر سے نکلتے وقت مسنون دعا پڑھے اور دوران درس بیٹھنے کی کیفیت اور حالت. جب گھر سے نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ دعا پڑھے, یعنی وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے ہم تک پہنچی. اللہم انی اعوذ بک ان ادل او ادل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ عز جارک و جل ثناؤک ولا الہ الا غیرک. یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے, اس کا ترجمہ میں بول دیتی ہوں, بک میں نہیں ہے لیکن آپ لوگ لکھنا چاہیں تو اپنے پاس نوٹ پیڈز میں لکھ کے پہ یہاں چپکا سکتے ہیں. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں, اے اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں کہ میں بہکوں یا بہکاؤں, یعنی یا میں خود راستہ بھٹک جاؤں یا میں کسی اور کو بھٹکاؤں, اور میں پھسلوں یا کسی اور کے پھسلنے کا ذریعہ بنوں, میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے, میں جہالت برتوں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے. اب عام دعا تو اتنی ہے لیکن یہ اگلے لفظ ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں. عز جارک عزت والا ہے, ہمسایہ تیرا. وجل ثناؤک اور بلند ہے یعنی شان ہے تیری ثنا کی. ولا الہ غیرک اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. یہ آخری لفظ انڈر دی بریکٹس کر لیں. اگر آپ صرف علیہ تک بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی مسنون دعا ہے. پھر دوسری دعا ایک اور ہے, بسم اللہ و باللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ میں توکل کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ پر, اور اس کے سوا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی, وہی بلند ہے اور بڑا. اس کے بعد اگلے لفظ کو بھی انڈر دی بریکٹس کر لیں کیونکہ اصل لفظ جو ہے حدیث کے وہ اتنے ہیں لیکن دوسری روایت میں یہ آگے ہوں گے تبھی انہوں نے لکھے. اللہم ثبت جنانی و ادر الحق علی لسانی. اس کا مطلب جنانی کو دیکھیں گے لیکن عموماً اس جو باقی حصہ ہے نا کہ ادیر الحق کا لسانی, اس کا مطلب یہ کہ حق کو میری زبان پہ جاری کر دے. تو بہرحال اس میں سے کوئی بھی دعا مانگیں, اگر یہ نہیں تو کوئی اور دوسری دعا جیسے رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اس دعا سے بھی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے. مسند تدریس تک پہنچنے تک اللہ کا برابر ذکر کرتا رہے, جب درس کا پہنچے تو حاضرین کو سلام کرے, اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت پڑھے, اگر مسجد ہو تو پھر ضرور نماز پڑھے یعنی تحیت المسجد. یہ بھی اہم بات ہے, آپ کلاس میں آنے سے پہلے تھوڑی دیر باتیں کرنا چھوڑ دیا کریں, پڑھانے والا بھی پڑھنے والے بھی, اور تیاری کریں کس کی طرف جا رہی ہوں, کس کی کتاب پڑھ رہی ہوں. اے اللہ صحیح بات نکالنا, اے اللہ میں صحیح سنوں, اللہ تعالیٰ حسن ہو استاد کچھ اور کہے اور میں کچھ اور سمجھوں, اور اس طرح دونوں طرف یہ چیز ہوگی تو انشاءاللہ جو چیز معلم کو فائدہ دیتی ہے وہ متعلم کو بھی فائدہ دیتی ہے. باتیں نہ کریں, بعض لوگ آخری وقت تک کرسی پہ بیٹھنے تک باتیں کر رہے ہوتے ہیں, فون کانوں کو لگے ہوئے ہیں. نہیں, جیسے نماز سے پہلے 15 منٹ وضو اور اس کی تیاری کے ہیں, اس طرح علم کی محفل کا بھی ادب ہے کہ آپ اس سے پہلے اپنے ذہن کو خالی رکھیں. اگر آپ کا ذہن آنے سے پہلے بھی تھا کسی اور چیز پہ لگا ہوا, اور ایون بعض لوگوں کا دوران کلاس بھی ذہن دوسری طرف رہتا ہے, بیچ میں وہ ٹیکسٹ میسج کر رہے ہیں, بیچ میں وہ کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں, وہ سوچتے ہیں بس کانوں کو سنا لیں گے تو بات ٹھیک ہے پوری ہوگی. دیکھیے پھر وہ نہیں ملے گا جو ملنا ہے. کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو پورے پروٹوکول کے ساتھ سیکھتے ہیں, ہر بات کرتے ہیں جو کہی جاتی ہے, ہوم ورک پہ غور کرتے ہیں, سنتے ہیں تو نوٹس لیتے ہیں, ریپروڈیوس کرتے ہیں, گروپنگ میں آتے ہیں, بک سے فائدہ اٹھاتے ہیں, انشاءاللہ کل وہی ٹیچر بنتے ہیں. اگر ایک چھوٹا سی چیز اپنے کسی بھی کاپی کے کونے میں لکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ دے گا کہ جو آج کے اچھے اسٹوڈینٹس ہیں وہ کل کے اچھے استاد ہوں گے. عموماً ایسا ہوتا ہے, اگر آج میں اچھی اسٹوڈینٹ نہیں ہوں نا تو کل میں اچھی استاد نہیں بن سکتی, جو کمیاں میرے میں تھیں وہ پھر ملٹی پلائی ہوں گی. پھر لکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اس کو توفیق عطا فرمائے, اس کی مدد فرمائے اور اس کی ہر بلا سے حفاظت فرمائے. پھر اگر ہو سکے تو قبلہ رخ ہو کر وقار سکون توازو اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائے, یعنی اگر سٹنگ ارینجمنٹ کرتے وقت اس طرح کا خیال رکھا جائے کہ بالکل سیدھے ایسا بیٹھا کہ بیٹھے انسان کے سامنے قبلہ ہو تو یہ پسندیدہ ہے. یہ ساری چیزیں فرض نہیں ہیں لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اس کام کے اندر زیادہ برکت بھی ڈالیں گی اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا. آپ کے بیٹھنے کا, آپ کے کھڑے ہونے کا, آپ کے بات کرنے کا, ایک ایک چیز کا اثر پڑتا ہے. آپ سکون سے بیٹھے ہیں یا مسلسل ہل رہے ہیں, آپ اکڑ کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, یا پھر آپ آجزی سے بیٹھے ہیں, ان سب چیزوں سے طبیعت پہ بھی فرق پڑتا ہے. بیٹھنے میں کوئی ایسی حالت اور حیثیت اختیار نہ کرے جسے برا سمجھا جاتا ہو, مثلا پنڈلی اور ران کو ملا کر ان کو کھڑا کر کے کولوں پر نہ بیٹھے, یعنی یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے جیسے کوئی زمین پہ بیٹھے پھر اپنے جو گھٹنے ہیں ان کو موڑے اور ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو آپس میں ڈال کے تو بڑے ایک جیسے لیئر موڈ میں انسان بیٹھتا ہے, یہ نہیں بیٹھنے کا انداز ہو. اور نہ ہی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھ کر بیٹھے, اور نہ ہی بلا عذر دونوں پاؤں یا ایک پاؤں پھیلا کر بیٹھے، اور نہ ہی اپنے ہاتھ پر ٹیک لگا کر ایک جانب کو جھک کر بیٹھے۔ نیز معلم کو چاہیے کہ دوران درس اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہو اور اپنے ہاتھوں کو ابس کاموں سے بچائے۔ ہاتھوں کو ابس کاموں سے کیسے بچانا؟ مثلا ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے۔ بعض لوگ وہ پٹاخے بجانے لگتے ہیں نا اپنے جوائنٹس کے ساتھ، وہ نہ کرے، اور بلا وجہ اپنی نگاہ کو ادھر دائیں بائیں نہ پھیرے، اور زیادہ ہنسنے اور مزاق کرنے سے اجتناب کرے یعنی اوائڈ کرے۔ اس سے روب اور وقار میں کمی آتی ہے۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ جو شخص مزاق کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، اور جس چیز کا زیادہ ذکر کرے گا اس چیز میں معروف ہوگا۔ بات لوگ صرف اس لیے لوگوں کو ہساتے رہتے ہیں کہ پھر لوگ ہمارے پاس آ کے ملیر فیل کرتے ہیں اور زیادہ لوگ آتے ہیں، اور دیکھیں آپ بہت سنجیدہ اگر ہوتے ہیں تو پھر لوگ نہیں آتے، لوگ کم آتے ہیں۔ دیکھیے جس کو آنا ہے وہ آئے گا، پہلی بات ذہن میں رکھیں، آئے گا، اللہ بھیجے گا۔ آپ اخلاص پیدا کرتے رہیں، آپ اپنے مشن سے سچے ہوں، اپنی کام میں اخلاص پیدا کریں، انشاءاللہ لوگ آئیں گے۔ باقی رہ گئے جو لوگ ہنسنے مزاق کے لیے آتے تو ان کے لیے تو اور بڑی جگہ ہے، وہ لوگ اگر آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو دیں گے کیا؟ بعض دفعہ 10 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اتنے کمیٹیڈ ہوتے ہیں، ان کے چہرے آپ سے بلواتے ہیں، وہ ان کے لکھنے کا انداز، ان کی عاجزی آپ سے اور بات کرواتی ہے۔ اس کے برعکس کوئی 2-4 اور لوگ ایسے بھی آ کے بیٹھ جائیں کہ جو بظاہر تو رونق بڑھا رہے ہیں لیکن وہ بیچ میں حرکتیں ادھر ادھر کی کر رہے ہیں، آپ کا فوکس ختم ہو جائے گا، آپ ڈسٹرب ہوں گے، بیچ میں فون بیلز بجتی جا رہی ہیں، اور نتیجہ کیا ہے کہ آپ جو بتانے والے تھے وہ نہیں بتائیں گے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں۔ اس لیے اچھی بات ہو، یہ بھی نہ ہو کہ اتنی سوکھی محفل ہو کہ لوگ مسکرانا بھی سمجھیں کہ یہ دین کے خلاف ہے۔ نارمل اسمائلی، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی سزا تو نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ ایسا لگے کہ آپ کسی کامیڈی ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں، نارمل رویہ رکھنا چاہیے۔ اچھا یہ بات بڑی اہم ہے کہ جو چیز عام زیادہ ہوتی ہے نا اسی میں معروف ہوگا۔ لوگ جب کہیں اس کا ذکر کریں گے نا ساتھ جی کہیں گے وہ ہنساتے بہت ہیں، آئیے گا ان کے درس میں ویسے وہ ہنساتے بہت ہیں۔ ہاں وہ تو بڑے ہنسنے ہنسانے والے، وہ بڑے مزاق کرتے ہیں، وہ بڑے چٹکلے چھوڑتے ہیں، وہ بڑی جھکتے لگاتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھر مشہور ہونے لگتی ہیں، جو کوئی بھی انسان نہیں پسند کرے گا کہ علم کی بجائے اس کو ان ناموں سے پکارا جائے۔ اور بھوک پیاس پریشانی غصہ یا نیند یا اونگ یا اضطراب کی حالت میں نہ پڑھائے، اور نہ ہی تکلیف دہ سردی کی حالت میں یا پریشان کن گرمی کی حالت میں نہ پڑھائے۔ ایسی صورت میں کسی مسئلے کا جواب یا فتویٰ غلط صادر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں پوری توجہ اور کامل غور و فکر کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ انتہائی کیفیات، جب بہت ایکسٹریم پہ سردی لگی ہے یا غصہ ہے یا بھوک ہے یا نیند ہے، اوائڈ کرے، نارمل رہے، نیچرل رہے گا تو انشاءاللہ بات بھی اچھے طریقے سے اس کی لوگ سنیں گے۔ تیسری چیز، حاضرین کے سامنے نمایاں ہو کر بیٹھے اور ان کے ساتھ لطف و مہربانی والا معاملہ کرے۔ یہ بھی اہم ہے کیونکہ تھوڑا سا نمایاں جب انسان بیٹھتا ہے تو سب کی ریچ میں آ جاتا ہے، اور لوگ تھوڑا سا پھر اس کو آنریبل بھی سمجھتے ہوئے زیادہ اچھی طرح سنتے ہیں۔ لیکن اس سے کوئی رعونت یا بڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اس چیز کو اتنا ایشو بناتے ہیں کہ جی آپ قرآن پڑھاتے ہوئے اوپر کیوں بیٹھتے ہیں۔ مجھے کسی کی بات یاد ہے، کوئی کسی کا ذکر کر رہا تھا تو کہنے لگا ہم نے صرف اس لیے درس میں وہاں جانا چھوڑ دیا کہ وہ جی کرسی ٹیبل پر بیٹھتی ہیں اور پڑھتی ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں گے نہیں دیکھیں وہ اوپر ہوتی ہیں تو قرآن، ہم لوگ نیچے سامنے ڈیسک رکھ کے بیٹھتے ہیں تو قرآن نیچے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے قرآن آپ کے ڈیسکوں پہ ہوتے ہیں نا۔ جی میں نے کہا کیا وہ اپنے پاؤں ٹیبل پہ رکھ لیتی ہیں؟ نہیں، پاؤں تو زمین پہ۔ تو پھر میں نے کہا آپ سے اونچی کیسے ہو گئی؟ خام خواہ کے فتنے، خام خواہ کے شوشے۔ اس میں ایک چھوٹی سی چیز جو فائدہ دیتی ہے ایسے لوگوں کی باتوں سے، آپ کو بھی کبھی واسطہ اثر پڑتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کر لیا کریں کہ اپنا جو ٹیبل ہے آپ کا جس پہ آپ نے اپنی چیزیں رکھی، یا اگر کوئی معلم اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا بڑا کپڑا ڈال لے کہ آپ کے پاؤں چھپ جائیں۔ میں نے دیکھا ہمارے کلچر میں پاؤں کو بہت برا سمجھتے ہیں اور خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتیں نکال کے فتنے پیدا کرتے ہیں، تو پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ معلم کو چاہیے کہ حاضرین مجلس کے سامنے باوقار اور نمایاں انداز میں بیٹھے۔ اچھا باوقار کیسے؟ بیٹھنے کا انداز، پوسچر کیسا ہو۔ بعض لوگ پورے کندھے جھکا کے یوں سکڑ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں، بعض پورے جھکے ہوتے ہیں کہ کتاب کے اوپر ان کا منہ پڑتا ہے، لوگوں کو منہ نہیں دکھتا، یہ نہیں اچھا۔ ایک بیلنس رویہ، ایک اچھے کشادہ پیشانی کے ساتھ بیٹھے، علم عمر اور مقام و مرتبے میں جو اعلیٰ ہو اس کا اکرام کرے اور اس کی توقیر کرے، اور باقیوں کے ساتھ بھی لطف و مہربانی سے پیش آئے، اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اکابرین کے احترام اور اکرام میں کھڑے ہو جانا مکروہ نہیں ہے۔ علماء اور طلباء العلم کے اکرام کے بارے میں بہت ساری نصوص یعنی دلائل موجود ہیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ یعنی بعض دفعہ آپ کے علم کی محفل میں کوئی بزرگ خاتون آ جاتی ہیں، کوئی بڑی عمر کی ہیں، تو ان کو پھر اچھی جگہ بٹھائیں۔ ویسے تو اسٹوڈینٹس زمین پہ بیٹھے ہیں ڈیسک کے ساتھ یا ریگولر چیئر ٹیبل ہے، تو اگر آپ کے پاس وہاں کوئی صوفہ رکھا ہے یا کوئی آرام دہ چیئر ہے جس میں کوئی بڑی عمر کا شخص بیٹھ سکے تو بٹھا لینا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اور ان کو دیکھ کے ایک دم خوشی کا احساس ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم انوانٹیڈ ہیں۔ بعض دفعہ ہم ریگولر اور لسنر کی اتنی بڑی وانٹ کر دیتے ہیں کہ جو لوگ کبھی آتے ہی نہیں کسی کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، اب وہ بےچارے آ کے محبت میں آگے بیٹھنے لگتے ہیں تو ایک دم چلایا جاتا ہے، جی یہ چیئرز ریگولرز کی ہیں، یہ لسنرز کی نہیں ہیں، آپ پیچھے بیٹھے۔ اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اصول اچھے ہوتے ہیں، ضابطے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے یہ اس سے بھی اہم ہے۔ چھری تو ہے لیکن پکڑنی نہیں آ رہی، کہاں سے پکڑنی ہے، تو فائدے کی بجائے نقصان بھی ہونے لگتا ہے۔ ہاں یہ باقی بات رہ گئی کہ استاد کے آنے پہ کھڑا ہونا یہ کیا ایشو ہے، تو دیکھیے کہ ایک احترام کے طور پہ کلاس میں استاد آئے اور سب کھڑے ہو جائیں بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ قیام عبادت ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، سورہ بقرہ میں آپ پیچھے پڑھا ہے اپنے تفسیر کی کلاس میں کہ اللہ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ فرما بردار بنتے ہوئے۔ قیام نماز کا ایک حصہ ہے، سب کو پتا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ کوئی ایک بندہ، جیسے مثال ہے کہ کلاس ہو رہی تھی، سب اسٹوڈینٹس بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ہیلپرز ہوتے ہیں، ایڈمنز ہوتے ہیں، کچھ لوگ گروپ لیڈرز ہوتے ہیں، کوئی مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، اب وہ بیٹھے ہیں، اب ایک دم استاد کو آتا دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اچھا ان کا بیگ لے لیں، اچھا راستہ چھوڑ دیں، تو پھر یہ عزت کی بات ہے۔ اور استاد آ کے جائے کھڑا ہو اور باقی سب بیٹھے ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتظامات کے لیے یا ایک ویلکمنگ انداز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا بعض دفعہ ایک اور چیز دیکھی گئی ہے کہ استاد کہ آنے سے پہلے جو پڑھا رہا ہوتا ہے یا کوئی کلاس ایڈمن ہوتی ہیں یا کوئی انچارج ہیں تو وہ بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ باہر دور سے بھی ہال بڑا ہے، استاد کو باہر سے آتے دیکھا تو ایک دم یہ کہہ کے چھوڑ دی، استاد آ گئے، چلو جی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب وہ تقریباً چار پانچ منٹ لگتے ہیں، اب لوگوں کی نظریں بھی لگ جاتی ہیں، مڑ کے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، پھر ظاہر جو استاد آتا ہے اس کو آ کے دو تین منٹ لگتے ہیں نا ایڈجسٹمنٹ میں، تو اتنا پورا وقت ضائع ہوتا ہے، پھر لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پڑھاتے رہیے، آپ نے دیکھ لیا، اب آپ اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیں، آپ کو پتا چل گیا کہ اب میرے پاس دو تین منٹ ہیں یا اس کے اندر آنے تک، اور ایک ہوا بھی نہیں بنتا اس سے۔ اور دوسری کیفیت کیا ہے کہ استاد آ کے بیٹھ جاتا ہے تو جو پہلے سے پڑھا رہا ہے وہ اچھا یہ آیت پوری کر لوں، اچھا یہ بات پوری کر لوں، یہ کر لوں، اور وہ پھر وہ استاد کھڑا ہے اور وہ بیٹھا رہے، یہ بھی بے ادبی ہے، یہ گستاخی بھی ہے اور مس مینجمنٹ ہے۔ دونوں رویوں کے بیچ کا راستہ ٹھیک رہتا ہے کہ آتا دیکھ لیا، آنے دیجیے، پھر جب بالکل اسٹیج کے قریب آ گئے تو پھر اچھے طریقے سے بات ختم کی کہ چلیے اب آپ کی اگلی کلاس کا وقت ہوتا ہے، اور پھر سلیقے کے ساتھ اس کو چھوڑ دی۔ بعض لوگ کبھی کبھی مائک پہ ہوتے ہیں اور کہیں، یعنی اب چونکہ پیلٹاک کی کلاسز ہیں، رومز آن لائن ہیں، تو اس میں بھی یہ اچھا ادب ہوگا، استاد کی آئی ڈی دیکھ لیے تو سمجھ لے، چپکے سے پی ایم میں بات ہو گئی، چلے آپ ریڈی ہیں، تو پھر بات ہو گئی، پھر چھوڑ دیا۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ استاد کی آئی ڈی دے کے جہاں بات ہوتی ہے وہیں چھوڑی، اور استاد آ گئے، ٹیچر آ گئے اور بات چھوڑ دی، تو یہ بھی معیوب لگتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں سے انسان ایک درمیانے راستے میں رہے۔ معلم کو چاہیے کہ حاضرین کی طرف حسب ضرورت معتدل طریقے سے التفات اور توجہ کرے، اور جو اس سے کوئی بات کرنا چاہے یا مسئلہ پوچھنا چاہے یا بحث کرنا چاہے تو اس کو زیادہ توجہ دے، اگرچہ وہ عمر میں یا مرتبے میں چھوٹا ہو، کیونکہ ایسی صورت میں توجہ نہ دینا متکبرین کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو درس، یعنی جو آپ کا چیپٹر ہے، جو سبق یا آپ کا سیشن شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کا تعلق سبق کے شروع کرنے سے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين.
امين يا رب العالمين. جزاك الله خير واسم جزاء فضل جي. بہت ہی اہم ٹاپک, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق دی کہ آپ اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں کہ اب اپنی ڈیوٹی کو سنبھالنا ہے نا. استاذہ بھی جس میں بات کہی نا کہ آن لائن پارٹ آتے, تو الحمدللہ جب شروع میں ہم لوگ بھی ہوتے تھے نا تو واقعی یہ ہوتا تھا کہ جو ہی استاذہ جی کی آئی ڈی نظر آئی تو گھبرا گیا. فوراً کہتے تھے اچھا اب ہم اپنی کلاس میں اس کلاس کو ختم کرتے ہیں اور استاذہ سی جی کی طرف چلتے ہیں. تو مجھے پرانی بات یاد آ گئی, لیکن الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سب چیزیں سیکھتا ہے. اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ جب ہم دوسروں کو سکھانے لگتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ہمیں اس چیز کی توفیق دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو یہ بات سکھا سکیں. اور آپ بھی اس بات پہ بہت شکر ادا کیا کریں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچ پاتے. جیسے ماشاءاللہ آپ سب صبح کلاس کو سٹارٹ کرتی ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب ہمارے پاس اور ہمارے سے زیادہ اچھے لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ, اور اتنی اچھے طریقے سے ہر چیز کو مینیج بھی کرنا, بات بھی کرنا, اور وہ جو ایک اندر کا مائک کا خوف ہوتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ الحمدللہ پھر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی اب آپ لوگوں کو فیلنگز آتی ہے نا, یہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کا حصہ تھا. تو الحمدللہ پھر یہ چیز آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ آگے دیکھیے کتنا سکھانے میں مدد دے گی. چند چیزیں کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. درس گاہ میں جانے سے پہلے ایک معلم کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس کو پہلے؟ جی وضو کرنا چاہیے, طہارت حاصل کرے, دو رکعت نماز استخارہ پڑھ لے, اور اگر کچھ لوگوں کو سستی رہتی ہے تو وہ سب سے بیسٹ کیا ہے کہ اچھا سا شاور لے کے جب ہم کہیں سکھانے کے لیے جا رہے ہوں یا بیٹھ رہے ہوں تو ایک وہ بہت فریش فیلنگز آتی ہے انسان کو نا غسل کرنے سے. اس کی بھی مست نہیں ہے لیکن اگر فریش اپ ہو تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. کلین نیٹ گڈ کلاتھ پہنے ہیں جی, جیسے اب ہم الحمدللہ اپنی کلاس میں بھی آتے ہیں وضو کر کے کنگھی شنگی کر کے اچھے حال رویے میں بیٹھ کے, تو ایک بہت اچھی فیلنگز رہتی ہیں کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں باوضو ہیں. اور پھر ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں جیسے امام مالک ہیں, جب لوگ ان کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے آتے تو کیا کرتے تھے وہ؟ ہم تو اپنے عمدہ کپڑے بڑے سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں نا کہ پہنتے ہیں. وہ سب سے پہلے غسل کر کے عمدہ پوشاک پہنتے تھے, دو رکعت استخارہ, باہر نکلنے کی دعا, درس گاہ پہنچنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہنا, وہاں پہنچنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا, غسل خوشبو عمدہ کپڑے, ماشاءاللہ بارک اللہ. جی بالکل. اور یہ ہم اس چیز کو پتا کہاں پہ اور استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے ذکر کو, جس طرح ہم بچوں کو اسکول سے پک کرنے جاتے ہیں, بہترین وقت ہوتا ہے اگر گاڑی میں ہیں یا واک کر کے جا رہے ہیں بس سٹاپ تک, تو بیسٹ وے ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی الحمدللہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ پتھر, یہ جگہ, یہ گواہی دیں گے تو بچوں کو بھی بہت شوق آتا ہے. بیکاز وی آر گوئنگ ایز اے ریپرزینٹیڈ آف فلم. جی بالکل بالکل. اور یہ چیز ہمارے اندر آنی چاہیے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے. کچھ مشکل الفاظ بیچ میں تھے, میں نے کوشش کی وہ لطف, یہاں جو لطف اور مہربانی وہ لیئر فوڈ کے بارے میں, یعنی آپ ایک بہت ہی پلیزنٹ وے سے لوگوں کو ویلکم کر رہے ہوں تاکہ ان کے اندر بھی ایک فریشنس کا احساس ہے. جی جتنے ہم خود ایکٹیو اور فریش ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہمارا اب جیسے کہ آپ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ شروع کریں گے تو آن لائن بھی ہوگا, گروپنگ بھی فون پہ آپ سنیں گے, تو اس طریقے سے آپ خود کو جتنا فریش موڈ میں رکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کو سبق سنائیں گے وہ بھی پھر اتنے ہی فریش موڈ میں آ جائیں گے. اور گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا چاہیے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری دعا تو ویسے بھی اتنی مشکل نہیں ہے, جی دعا دونوں دعائیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ یاد کرنے کی کوشش کریں گے, نہ ہو سکے تو جو دوسری دعا ہے تو وہ تو بالکل اتنی مشکل نہیں ہے, اس کو تو ایک دو دفعہ پڑھنے کے بعد ہی یاد ہو جائے گی. بسم اللہ وباللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یاد ہے ماشاء اللہ بارک اللہ, وی ہیو دا دعا اسٹیکر آن اوور فرنٹ ڈور, بالکل. اور اس میں اس کو عادت بھی بنا لینا ہے کہ جب خود بھی گھر سے نکلیں اور بچے بھی نکلیں, تو ویسے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑتے ہی ہیں, تو اگر علم کے لیے جا رہے ہیں بچے بھی تو ان کو یہ دعا یاد کروا دیں. اور ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں سکھانے کے لیے, تو کیا ہونا چاہیے, اللہ سے کیا کی توفیق مانگنی ہے, اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تو میرے سے ہر وہ اچھی بات میری زبان سے نکلے جو حق ہو, اور جب ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں کوئی باطل بات نہ نکلے. جی بالکل, اور اس کے لیے وہ ایک دعا بھی ہے نا, اللہ عارین الحق کا حق ورزق تبا, یہ اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے. پھر سبق کا آغاز کس سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا ہی ٹائم, جی نہیں سوری یہ ہم نے ابھی یہ ٹاپک نہیں کیا فور والا, ہم نے تھرڈ تک کیا تھا, یعنی حاضرین کے سامنے نمایاں ہو کر بیٹھے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرے. جی کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ سافٹ اور جینٹل ہو, بعض دفعہ ہم بہت ایک اس کو کہیں کہ لیئر موڈ میں بھی, جیسے ہم بہت فری ہو کے نہیں نرمی سے پیش آنا چاہیے. جی لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا ماڈریٹ ہو درمیان, جی بالکل, اس میں کیا چیز ہے کہ کبھی جتنا ہم اس کو یوں بیلنس کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو بہت ہی ایک ہمارا موڈ ایسا ہوتا ہے جس میں بالکل فرینڈلی اور ایک دوسرے سے مذاق کرنا, تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے, باعزت طریقے سے. جی ہاں تھوڑا سا اس میں ریسپیکٹ فل, چاہے اس میں سیکھنے والے ہمارے اپنے دوست ہی کیوں نہ ہو, تو اس وقت ایک ایسا موڈ ہونا چاہیے کہ وہ بھی سیکھنے والے میرے انداز میں خوب ہنسی مذاق نہ ہو اور بالکل سوکھا درس بھی نہیں ہو. جی بالکل درمیانہ انداز ہو, اور اس میں ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے, بہت چہرے پہ سختی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سیکھنے والے سیکھ ہی نہ سکے, اور میٹھے دھیمے انداز میں. اور اس وقت یہ نہیں سمجھنا ایک چیز, اور کبھی کبھی شیطان ہمیں اس چیز میں بھی کہ عام روٹین میں شاید ہمارا سٹائل یا ہمارے بولنے کا انداز اتنا نرم نہ ہو, اتنا سافٹ نہ ہو جتنا ہم کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت شیطان دل میں یہ ضرور خیال لاتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو, یہ دکھاوا نہ ہو. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے, کیونکہ جتنی نرمی سے بات سکھائی جا سکتی ہے اتنی آپ عام روٹین میں جو بات کرتے ہیں ہر ایک کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن جب ہم علم کی محفل میں علم سکھانے کے لیے بیٹھیں گے اس میں تھوڑا سا فرق ضرور آئے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ اس کی نیت کیا ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اس کو اور دوسروں کو سکھانے کے لیے ہمارے لہجے میں جو سافٹنیس ہے اور جو ہم اتنے آرام سے بول رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بات دل میں اتر جائے, کیونکہ سختی سے کی گئی بات جو ہے وہ دل میں کبھی نہیں اترتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے, اور ہماری فیوریٹ بک دل کی اصلاح جس سے ہم اپنے ایمان اور تقویٰ کو بڑھا رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ الحمدللہ ہم سب اس کوشش میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پیج نمبر ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عظمیٰ پر غور و فکر 207 پیج میرے پاس ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا کیا باتیں رکھی ہیں. شروع کرتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگلا سبب حب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزول آسمان کے وقت اس سے خلوت اور مناجات. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب رات کا آخری تہائی شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارے لگاتے ہیں، حل مم مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی اپنی بات اللہ کو سنانے والا، کوئی صحت مانگنے والا. تو اس وقت جو بندہ آگے سے کہتے جی اللہ میں بیمار ہوں مجھے صحت دے دیں، جی اللہ میں دن بھر گناہ کر کے آیا ہوں پھر دیں. لوگ کہتے ہیں ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں، سارا دن تو گناہ کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہوگا آگے کہ میں کب کہتا ہوں کہ نیکیاں لے کر آؤں، میں کب کہتا ہوں کہ تم میرے پاس بہت نیکیاں لے کے آؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ تم دن بھر کے گناہ لے کر آؤ، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آؤ، میں اپنی بخشش لے کر آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. تو تہجد کے وقت انابت اور توبہ استغفار کرنا یہ اللہ کی محبت دیتا ہے. اور آپ اس کو آزمائیں. صرف دنیا داری کی مثال دوں گی، اس سے ریلیونٹ تو بالکل نہیں ہے لیکن بات ریئلٹی کی. آپ کو کبھی محسوس ہوتا ہے نا لڑکا لڑکی ہے یا شوہر بیوی ہے، ان میں کچھ بدگمانیاں آ گئی ہیں، اب سسرال میں کا آپس میں وہ سارے گھر دارے جمع ہو جاتے ہیں، لڑکی روٹ کے میکے پہنچ جاتی ہے، لڑکا اپنی ماں کے گھر. اب اگر وہ پہاڑ اتنا تھا نا تو آپ دن ب دن دیکھیے گا اتنا بڑھے گا. آپ ادھر سے بھی باتیں ادھر سے بھی باتیں، دل اور دور، بدگمانی ہے، اس نے یہ کہہ دیا اس نے کہا تھا. ایک اس کا حل ہے، صرف ایک چھوٹا سا حل کر لیں. اگر زندگی میں کہیں کسی کو آپ مشورہ دیں، انہیں کہہ دیں کہ شوہر بیوی کو ایک دفعہ کٹھے چھوڑ، سال سے، مہینے سے، دس سے، جب سے میاں بیوی الگ گئے اس کو بھولیں، لڑکا لڑکی کو آپ ایک ہفتے کے لیے اکیلے کہیں بھیج دیں جس میں کوئی آپ میں سے ایک فون بھی نہیں ان کو کرے گا. میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ 99.9 مس انڈرسٹینڈنگ اور نفرتیں محبت میں بدل دیں گی. قرب ہوتا ہے تنہائی میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا، کسی کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں نا، میرے اندر سے ریز نکلتی ہے. جب تہجد اور رات کی تنہائی، اس میں تو ایک اللہ نے گلیمر رکھا ہے. دن میں تو وہ بات ہی نہیں بنتی جو ایک انسان کی رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں. اور کیا من وقود والا جنوبی ہے، بیٹھے ہو لیٹے ہو کروٹوں پہ، تم اپنے رب کو یاد کرو. کیوں کہا کہ رات کو کروٹ بدلتے وقت بھی دعا کر لو اور اس کے بعد توبہ کرو گے، گناہ کی معافی مانگو گے، میں معاف کروں گا. ہم کہتے ہیں ہم دن بھر اتنے تھکے ہوتے ہیں میں ہوش ہی نہیں رہتا. تو آپ اس وقت ثواب کی باتیں نیم کریں. یاد رکھیے جب تک موٹیو سامنے نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا. ہم یہ سب کچھ جو کچھ ڈسکس آج کل کر رہے ہیں یہ ثواب کے لیے نہیں کر رہے. ثواب کے لیے کرنے والے بہت ہے، ثواب تو ان شاء اللہ مل جائے گا لیکن محبت نہیں ملتی. محبت کے لیے راتوں کو جاگے، اللہ عمنی سالوں کا حکم کر، اللہ میں تیری محبت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا محسوس ہوگا اللہ کا قرب. سورت سجدہ 16 میں بھی آتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور تمع کرتے ہوئے پکارتے ہیں، جو کچھ اس نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. کتنا بیلنس ہے. راتوں کو بستر چھوڑو، ہائی لائٹ کر لیں چاہیں، شرط کیا خوف اور تمع. اگلے دو ٹاپک ہمارے اسی پہ، پہلا خوف کا اگلا تمع کا، انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو. یہ بھی ایک بیلنس ہے اللہ سے تعلق میں. اور مما رزقناهم ينفقون، دن کو اس کے راستے میں خرچ کرو. کیا کرو؟ جو ہے کر دو، وقت بھی کر دو، سکلز بھی کر دو، مال آتا ہے تو مال کر دو، اولاد ہے تو اس کو کھپا دو. یعنی مما رزقناهم میں کیا ہے کہ دن بھر کی ایکٹیویٹیز کا اثر بندے کی رات پہ پڑتا ہے. غالباً ابن مسعود کی رات کی نماز سے ایک دن چلی گئی تو رونے لگے. کسی نے کہا کیوں فکر کرتے ہو، تہجد ہی تھی، فرض تھوڑے چھٹے ہیں تمہارے. کہا اس بات پہ نہیں رو رہا کہ تہجد چھٹی ہے، اس پہ رو رہا ہوں کہ میرا گناہ کون سا سامنے آ گیا جس نے میرے سے نیکی چھڑوا دی. تو یاد رکھیے جب بندہ کرتی ہوئی نیکی چھوڑتا ہے نا، ایسی نیکی جو وہ کر رہا تھا وہ چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوتا ہے. تو تہجد ہمارے گناہوں کی تلافی کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سورت زمر آیت 9، امن ہوا قانت نانا لیل ساجدم وقائم یحذر الاخرہ. امن ہوا قانت نانا اللیل، کیا ہے بہتر وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے، کیسے قانت ہے، قنوت ہے اس میں، ساجدن او قائم، یا سجدہ کرتے ہوئے یا قیام کرتے ہوئے، یعنی یا سجدے کی حالت میں یا قیام میں، کرتا کیا یہ سب کو، یحذر الاخرہ تھا، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو جواب میں لکھے نہیں برابر. اللہ کہتے ہیں کہ برابر ہے علم والے یا نا علم والے، کا نہیں برابر، کیونکہ یہ سب لوگ جو ہیں برابر ہو ہی نہیں سکتے، ایک عالم ہے ایک جاہل ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت کا ایک سبب قرآن کریم کی تلاوت محبت الہی کا ذریعہ. ابن مسعود سے روایت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے سرشار ہونا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی قرأت اور تلاوت کرے. وجہ کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں اللہ کی ذات و صفات میں تدبر اور تفکر بھی ہوگا اور قرآن کریم کا حقیقی لطف و سرور بھی حاصل ہوگا اور خوشی اور خدو بھی ملے گا اور قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آشنائی میں اضافہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ اس کو آپ یوں سمجھیے, کبھی آپ نے کسی کے منہ سے سنا آئی لو ہم, کیوں کون ہے پتا نہیں, نام کیا اس کا آئی ڈونٹ نو, کرتا کیا آئی ڈونٹ نو, نہ اس کا نام پتا نہ اس کی خوبیاں پتا, کہا کہ تم نے اس کی آواز سنی کہتی نہیں, آئی لو فلاں سنگر بٹ میں نے آج تک اس کو سنا نہیں, آئی لو فلاں رائٹر میں نے پر آج تک اس کو پڑھا نہیں, کوئی مانے گا بات؟ کسی سے بھی دنیا میں محبت کہہ لیجئے, امپریس ہونا کہہ لیجئے, فین ہونا کہہ لیجئے, کسی کا بہت زیادہ شیدائی ہونا کہہ لیجئے, یا آپ اس کی بات سن کے ہوتے ہیں, یا آپ اس کا کلام پڑھ کے ہوتے ہیں, یا آپ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے ہیں, یا آپ اس کی کوئی ایسی وصف دیکھتے ہیں جو آپ میں نہیں ہوتی. چند اسباب حب, ان کو اسباب حب کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی رائٹر ہو اور اس کی کتاب پڑھے بغیر آپ اس سے محبت نہیں کر سکتے. اللہ نہ تو رائٹر ہے, یہ اگر آپ کہیں گے نا کہ قرآن کا مصنف اللہ تو اس کو کاٹ دیجئے. اللہ مصنف نہیں ہے, قرآن تصنیف نہیں ہے, قرآن کلام ہے. جب قرآن آپ کے اندر کا بات ہے, یعنی اللہ نے خود بول کے فرشتوں کو سنایا, فرشتے نے نبی کو سنایا, نبی نے بول کر اپنے اصحاب کو سنایا, اور اصحاب نے کچھ بول کے کر کے بالآخر آج میرے اور آپ کے پاس لکھی ہوئی شکل میں آ گیا. حالانکہ میں آپ کو سچ بتاؤں, بڑی جرات سے کہوں گی یہ بات, یہ جو قرآن آپ ادھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا, یہ اصل قرآن نہیں ہے, یہ کاپی ہے. قرآن جو مصحف کی شکل میں, جیسے آپ کو میرے ٹیبل پہ بھی رکھا دیکھے گا, آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے, مسجدوں میں بھی الحمدللہ سینکڑوں قرآن ہوتے ہیں, یہ سارے قرآن کیا ہیں آپ کو میں سمجھانے کے لیے بولوں گی جیسے ابھی میں بول رہی ہوں نا. بعد میں ریکارڈنگ سے مدد لے کر کوئی ایک ایک لفظ کو ٹائپ کرے اور اسے ایک بکلیٹ کی شکل میں لا کے آپ کو دے دے, یہ قرآن یہ ہے. یہ اصل قرآن تھوڑی ہے, یہ تو کاپیڈ فارم ہے. مثال ہے صدر اوباما ایک سپیچ دیتے ہیں, پھر بعد میں ان کی سپیچ کو لکھ کر ایک بکلیٹ کی صورت میں پرنٹ کر دیا جاتا ہے. کیا جو ان کی سپیچ کا اثر تھا یا جو ان کی سپیچ کا امپیکٹ تھا وہ اس بکلیٹ کو پڑھ کے ہوگا دلوں پہ؟ زبانی نہیں ہوگا نا. یہ قرآن کلام ہے, سپیچ آف اللہ, اس کا اثر سن کے ہوتا ہے. آپ لکھ لیں قرآن پڑھنے سے نہیں آتا, قرآن کا مزاج پڑھنے سے زیادہ سننے والا ہے, لسننگ. اور جب تک قرآن پاک کو آپ سنیں گے نہیں, کسی سے سمجھیں گے نہیں, اثر نہیں ہوگا. کوئی آپ کو امام سدیس کی یا مشاری کی یا ادریس ابکر کی تلاوت لکھ کے دے دے, از اٹ پاسبل؟ جو ان کی تلاوت سن کے دل کے تار ہلتے ہیں وہ کبھی لکھی ہوئی پہ ہوں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ 20 نسخے بھی آپ کے گھر میں قرآن پاک کیا نا, اللہ سے محبت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ اس کو سنیں گے نہیں. اب ایک صورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے پاس آ کے خود سناتا, تو کہاں طاقت تھی ہمارے کانوں میں کہ اللہ کے کلام کو خود اس کی زبان سے سنتے؟ یہ تو طاقت نہیں. تو اللہ نے اس کے لیے پھر انبیاء کرام کو چنا. پھر انبیاء کے بعد اس کے آج امتی, آج قرآن کو سنانے والے جتنے قاری ہمارے پاس ہیں, یا پھر اس کے ہر طرح سے سیکھنے سکھانے اس کے اندر, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کے اوپر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ محبت ہوگی. اب آپ دیکھیے یہاں تو یہ 8 اسباب ہے نا, اس میں ایک نواں سبب بھی لکھیے, یہاں نہیں لیکن آپ اپنے نوٹس میں لکھ سکتے ہیں, اور وہ کہے کہ اللہ کی محبت دعاؤں سے مانگیے. جتنا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا اتنی دعائیں مانگے, جس میں بہت معروف دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سکھائی گئی. آپ نے بچپن سے بہت ساری اس طرح کی دعائیں سنی بھی ہوں گی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وحب احب الی من نفسی واحل ومن مائی الوارد. کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں, اور اللہ میں تجھ سے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت. سنی ہوئی ہے نا دعا, یہ اس نور مسلم میں بھی ہے اور پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی ہے. یہ تو ہم بچپن سے پڑھتے ہیں, لیکن اب اگر آپ حسن المسلم کھول کر دیکھیں اس میں بھی کچھ بہت پیاری دعائیں ہیں, اور بھی کئی دعائیں بکس میں جمع ہو گئیں کہ جس میں اللہ کی محبت ہے. اسی میں سے ایک دعا کیا ہے,
اللہم ارزقنی حبک. اب میں تھوڑا تھوڑا بولتی ہوں، آپ میرے سے دہرا لیں، پھر آپ یاد کر سکتے ہیں. اور اس کا ہینڈ آؤٹ بھی آپ کو ملتا ہے، ہمارے پاس اس کا کارڈ بھی ہے. یہاں مجھے نہیں پتا پرنٹ آؤٹ ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے اس کو کافی زیادہ ڈسپلے پہ رکھا تھا الحمدللہ، اور اس پہ درس بھی موجود ہے. پڑھیے گا مل کے، اللہم ارزقنی حبک وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. ترجمہ اس کو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما. آمین کہیں ہر جگہ. شاید اس وقت علم کی اس محفل کی برکت سے ہماری یہ دعا قبول ہو جائے اور ہمارا دل اللہ کی محبت سے موجزن ہو جائے، اور اللہ کرے کیسا ہو جائے، پھر جینے کا لطف آئے گا. اور اس شخص کی محبت ہے جس کی محبت مجھے تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے. اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے میں محبت کرتی ہوں، تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا جن سے تو محبت کرتا ہے. یہ نہ پتا چلے کہ اپنی من پسند چیزوں میں کھو کر تیری محبت چلی گئی. ہمیں ایک بچہ مل جائے تو ہم اس کی محبت میں نمازیں کمزور کر دیتے ہیں، شادی ہو جائے تو ہم اس کی محبت میں قرآن کلاسز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ محبت نہیں چاہیے. اللہ، مجھے ایسی کوئی نعمت چاہیے نہیں جس کو پا کر تجھ سے غافل ہوں، بلکہ جو نعمتیں تو مجھے دے رہے نا، مجھے ان کو اور نیکیاں کرنے کا موقع دے. پھر اسی طرح اگلے حصے میں کہ اے اللہ، جو تُو نے مجھ سے لے لیا جس سے میں محبت کرتی تھی. کبھی من پسند رشتے چلے جاتے ہیں، چیزیں چلی جاتی ہیں، اب آپ روتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں، اسٹریس میں، یہ ہو گیا وہ چلا گیا. نہیں، اللہ، جو تُو نے لے لیا تو اس کو میرے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تُو محبت کرتا ہے. میرا وہ وقت جو ان چیزوں کی دیکھ بھال میں اور ان محبتوں میں لگ جاتا تھا، اس کو اب تُو اپنے لیے استعمال کر لے. اس طرح کی بہت سی دعائیں. آپ چاہیں تو انشاءاللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک، میں نے رمضان میں ایک کارڈ تھا تو اس میں حب الہی کے نام پر، تو اس کی ریکارڈنگ بھی آپ کو دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فارم بھی ہوگا. ابھی یہاں مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کی محبت کی دعاؤں کا ایک کارڈ انشاءاللہ ہم لوگوں کے پاس ہے. زیادہ اس کو ذرا ریفارم کر رہے ہیں، تو آپ یہ دعائیں مانگیں، اور آپ مانگ کے تو دیکھیں. اسی طرح تشخص کی دعا میں ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجھک والشوق الی لقائک. پھر رمضان میں افطاری کے درسوں میں یہ سب کارڈز پڑھا دیے دعاؤں کے، موسلی کے، جس میں اللہ کی محبت کے تھے. اسی طرح ایک افطاری کا پروگرام آیا تھا ہمارا، شاید آپ میں سے کسی کو موقع ملا اٹلانٹا سے، اس میں بھی ہم نے انہی میں سے کارڈ کیا تھا. تو نواں سبب کیا کہ اللہ کی محبت مانگی. دنیا میں جو نہیں ہوتا وہ مانگتے ہیں نا، تو کیا اللہ کی محبت مانگنے والی چیز نہیں ہے؟ سب سے خوبصورت چیز جو کوئی مانگے وہ اللہ کی محبت ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے. تو یہ تو چند تھے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن ہم نے صرف موٹی موٹی چیزیں دیکھی ہیں. آخری سب ٹاپک ہے اس موضوع کا کہ اللہ کی محبت پانے سے ملتا کیا ہے، اس کے نتائج، اس کے ثمرات، واٹ وی کین گیٹ فرام دیٹ. آپ کہتے ہیں نا، یہ کرو تو یہ ملے گا. لوگ کہتے ہیں مالداروں سے محبت کرو، مال مل جائے گا. علم والوں سے محبت کرو تو علم مل جائے گا. بڑے مشہور لوگوں سے محبت کرو تو شہرت مل جائے گی. سیاستدانوں سے محبت کرو تو عہدے اور وزارتیں مل جائیں گی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا ملے گا؟ کیوں کروں میں اللہ سے محبت؟ پہلی بات ہے کہ اس پورے ٹاپک میں اگر آپ دیکھیں گے، بک میں ایک غلطی ہے. توکل کا لفظ لکھا ہوا ہے، توکل کو آپ کاٹ کے محبت کر دیں، یہ پرنٹنگ کا ایرر ہے. آگے بھی یہ جہاں بھی دو تین ہی ہے، ابھی انہوں نے بہت ڈیٹیل میں نہیں دیا لیکن ہلکا سا. تو اللہ کی محبت کے جو نتائج انہوں نے دیے ہیں، پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنے طور پہ ایک لسٹ بنا لیں گے کہ اور کیا نتائج ہیں. تو پہلی بات ہے کہ ہم اس موضوع کو کیوں سنیں؟ اس لیے سنیں کہ اللہ کی محبت کے نتائج اور ثمرات جب سامنے آئیں گے نا، تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. ایسی ہے نا، کیوں بچے بےچارے اتنے سال پڑھتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، دور رہتے کیوں؟ کیونکہ ان کو ہوتا ہے نتیجہ اچھا نکلے گا، ہمارا کیریئر بنے گا، ہم کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی محبت کے نتائج سامنے ہوں گے نا تو اس سے اور محبت کرنے کو دل جائے گا. تو پہلی چیز ہے کہ اللہ کی محبت سے جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. اگر ایک انسان اللہ کی محبت کو اختیار کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ نے اپنے محبت کرنے والے کو عذاب سے نجات دینے کا وعدہ دیا ہے, تو حقیقت میں انسان کے لیے اس کا کوئی عوض اور بدل نہیں, کیونکہ ایک انسان کے لیے یہ بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے. وہ اس کے بدلے کسی چیز کو لینے کے لیے ہرگز ہرگز آمادہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بندہ مومن کی یہی معراج ہے. یعنی سمپل سی بات ہے کہ اللہ سے محبت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی اور جہنم سے دور کرائے گی. تو آپ کہیں گے تو بس کافی ہے. اب یہاں ایک کوشچن میں خود ہی چھیڑ دیتی ہوں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں. کل میری کسی ایسی جگہ ملاقات ہوئی ایک سسٹر سے, وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں سب ایک ہے. آپ بھگوان کہہ لو, ایشور کہہ لو, پرماتما کہہ لو, اللہ کہہ دو, گاڈ کہہ دو, سب ایک ہے. تو پھر اس کو بھی جانا چاہیے. سوال پیدا ہوتے نا, دیکھیں جہاں حب الہی کی بات کریں تو محبت کا دعویٰ تو یہود نے بھی کیا, بلکہ ان کو کہا کہ اللہ کو بھی ہم سے بہت پیار ہے. نحنو ابناء اللہ احباؤہ, سورۃ مائدہ میں آتا ہے, ہم اللہ کے چہیتے ہیں, بڑے لاڈلے. تو محبت سے اگر صرف جنت ملتی ہے اور جہنم سے نجات ہے تو سب کو مل جائے. تو پھر یاد رکھیے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں بھی ہوتی ہیں, اور اس محبت کا اثر انسان کی زندگی میں دکھتا ہے. اور حیرت میں سے بھی مجھے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم میں نے یہ بات سنی. یہ تو بہت دفعہ سنا ہوا ہے نا کہ اپنے اپنے دین پہ رہو, جو بھی کرو وہ بھی کرو. میں نے کسی سے یہ بھی سنا کہ یہ ضروری تو نہیں کہ ہم مسلمان ہوں, لیکن ہم نے اس سال رمضان میں بہت افطاریاں کرائی ہیں. آپ نے افطاریاں کرائی ہیں؟ ہاں, کہتی ہم مسجد میں کھانا بھیجتے تھے. وہی سسٹر, آپ کیا سوچ کے بھیجتی تھی؟ بس بھگوان کی محبت میں, بھگوان والے ہی ہے نا کام. تو میں نے کہا مسجد والے لے لیتے تھے آپ سے افطاری. کہتی ہم ہر سال کراتے. یعنی یہ میرے لیے ایک انکشاف تھا. وہ کیوں کراتی؟ وہ کہتی میں نے آپ کی بات کیوں سنی, کیونکہ آپ کی محبت میں نے سنا تھا. آپ اچھا بولتی ہے, میں آ گئی, کوئی لے آیا میں آ گئی, میں نے آپ کی بات سنی, مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی. وہ کون سی اچھی لگی؟ جن باتوں کا اس مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. بات سمجھ رہے نا؟ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے, بلکہ سچی بات ہے کہ بے عمل لوگ زیادہ ہی کرتے ہیں. کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں اور کچھ باتوں سے دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ کی محبت سے جنت اور جہنم کب ملی؟ قرآن میں بھی اس کی بات ہے. سورۃ آل عمران, کسی کے دل میں کوئی آیت آ رہی؟ چھوٹی سی آیت ہے, بالکل چھوٹی سی آیت ہے. شابش, ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری پیروی کرو. کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کر لو گے تو کیا ملے گا؟ پھر اللہ بھی تم سے کرنے لگے گا. نوٹ کیجئے گا, اگر تم محبت کرتے ہو تو بیچ میں نبی کی اتباع رکھ لو تو میں کرنے لگ جاؤں گا. کتنی آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ کا بندے سے محبت کرنا بالکل اور چیز ہے, اور اللہ کا بندے سے محبت کرنا, یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کی محبت کا جواب دینا, ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بیچ میں رسول کی اتباع, یہ اصل موضوع ہے جو اسلام اور کفر کا فرق دکھاتا ہے. آپ بھگوان تو مانتے ہیں, ایشور تو مانتے ہیں, پرماتما تو مانتے ہیں, گاڈ تو مانتے ہیں, سب کچھ مانتے, مان لیا. آپ کہتے ہیں وہ ایک ہی, بس لوگوں کے نام فرق ہے. یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے ہیں؟ وہاں پھر خاموشی ہوگی. تو رسول شرط ہے محبت الہی کے سچ ہونے کی. اتباع رسول شرط ہے حب الہی کے دعوے کے سچے ہونے کی. تو لہٰذا اگر یہ ہے تو انشاءاللہ جنت تو ملے گی. اللہ کے نبی نے خود کہا کل امتی یدخلون الجنہ, میرے ساری امتی جنت میں جائیں گے. ہاں مگر اللہ من ابا, دو لفظ ہیں ابا. یہ وہی لفظ ہے جو شیطان کے لیے قرآن میں آتا ہے, ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو ابا کہتے شدت سے انکار کرنا. کہا کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے. کہا اللہ کے نبی کوئی ایسا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ انکار کرنے سے مراد یہ کہ اس نے میرے طور طریقوں کو نہ مانا. تو لہٰذا جنت پا لینا اور جہنم سے بچنا یہ ایک بہت بڑا موٹیو ہے اللہ سے محبت کرنے کا. آج اللہ سے محبت ہوگی نا, کل اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کو بھی دل کرے گا, پھر اس کے رسول کی اتباع بھی ہوگی. پھر دوسری چیز, اللہ کی محبت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت سے کیا ہوگا. جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا تو اللہ کی رضا ملتی ہے. یعنی آپ کہنا چاہیے کہ گیو اینڈ ٹیک, جب ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کو ہم سے ہوگی. اس میں ایک بڑی خوبصورت سی روایت ہے مسند احمد کی, پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ادریس خولانی رحمہ اللہ سے بیان ہے, کہتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں, ایک خوبرو اور وجیز نوجوان, یعنی بڑا خوبصورت اچھی شکل کا ایک نوجوان ہے, ہلکا بنائے بیٹھے ہوئے, اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور علمی مذاکرے میں مشغول ہیں. جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو اس مسئلے کو اس نوجوان کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور اس کی رائے پر متفق ہو جاتے ہیں. نوٹ کیجیے گا, اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ, یعنی نبی سے قریب کا دور ہے اور اس وقت بھی اختلاف کی صورت میں اس شخص کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ نبی کی حدیث کے طور پر بتا دیتا ہے تو وہ لوگ مان جاتے ہیں. یہی ادھر ہوا, میں نے پوچھا یہ نوجوان کون ہے, پتا چلا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہے. چنانچہ دوسرے دن میں دوپہر کی چل چلاتی دھوپ میں نکل کر مسجد آ گیا, دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان وہاں ہم سے پہلے موجود ہے اور نماز کی ادائیگی میں مصروف ہے. میں نے اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کیا, کون سی نماز ہوگی بھلا, نفل یا سنت, کیونکہ ابھی نماز کے لیے تو یہ خود آئے. خیر جب وہ نماز ادا کر چکا تو میں نے اس کے سامنے کس جانب سے آ کر اس کو سلام کیا, اس کو مخاطب کیا, اللہ کی قسم میں تم سے محض اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. یہ سن کر اس نوجوان نے کہا واقعتا, میں نے کہا ہاں, اللہ کو علیم و خبیر جانتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نوجوان نے پھر اللہ کا واسطہ دیا, کیا واقعی تم محبت کرتے ہو اسے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا جو پہلے دیا تھا. پھر تیسری بار بھی اس نوجوان نے اللہ کا واسطہ دیا اور کہنے لگا کیا واقعی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے پھر وہی جواب دہرا دیا جو پہلے دیا. اس نوجوان نے میری چادر کے دونوں سرے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور کہا میں تم کو اس موقع سے وہ بشارت سنا دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنے کانوں سے سنی ہے. پھر آپ نے حدیث قدسی بیان کی, اور حدیث قدسی کیا تھی؟ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے, صرف زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محض میری ذات کی خاطر دو آپس میں محبت کرنے والوں اور دو آپس میں ہم نشینی اختیار کرنے والوں اور دو آپس میں زیارت کرنے والوں اور دو آپس میں میری خاطر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت اور چاہت واجب اور پکی ہو گئی. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو اللہ سے محبت جب ہوتی ہے تو اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے. یعنی آپ اس موضوع کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی بھی محبت ملتی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ سے روایت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے ایک کسی گاؤں سے جانے کے ارادے سے نکلا, اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو اس کے انتظار میں بٹھا دیا. جب وہ شخص اس فرشتے کے پاس پہنچا جو راستے میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا تو اس فرشتے نے اس سے سوال کیا تم کہاں جا رہے ہو یا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے ایک دوست کے پاس جا رہا ہوں. فرشتے نے پوچھا کیا تم پر اس کا کوئی احسان ہے جس کی وجہ سے تم اس کی زیارت کو جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں, الا یہ کہ میں محض اللہ کی خاطر سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور تمہارے پاس صرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تم کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم محض اللہ کی خاطر اس بندے سے محبت کرتے ہو. اس کا ٹاپک میں دوبارہ بولتی ہوں کیونکہ جو روایات اس میں آئی ہیں اس کے ناطے سے تھوڑا سا اس کا ٹاپک ابھی تک جو ون کلیئر ہے. تو اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دوسرا سبب کہ اللہ کے بندوں سے محبت کی جائے اللہ کی خاطر. بس جتنا اللہ کے لیے پیار کریں گے, بیچ میں کامن تھنگ اللہ ہوگی تو بدگمانیاں بھی آئیں گی, انسان کی مخالفتیں بھی ہوں گی, آپ کی رائے کو ریجیکٹ بھی کر دیا جائے گا لیکن محبت نہیں چھٹے گی. دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کبھی آپ کا اختلاف نہیں ہوتا؟ سگے بھائی بہن جتنا لڑتے جھگڑتے ہیں شاید ہی کوئی جھگڑتا ہو, لیکن ذرا دیکھیے سال دو سال نہ دیکھیں اور جب سامنے آئے تو کیا دل کا حال ہے. سب کچھ ہوتا ہے, ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے. شیطان محبتوں والے دلوں میں آ کر اور بھی رکھنے ڈالتا ہے. سب کچھ ہوتا ہے لیکن ایک چیز نہیں ہوتی کہ وہ محبت ختم نہیں ہوتی. وہ کہیں دب سکتی ہے, وہ کہیں ادھر ادھر ہو سکتی ہے لیکن وہ ہوتی ضرور ہے. تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنا پھر اللہ کی محبت تک پہنچا دیتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب مومن محبت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ان کو مل جاتا ہے. حضرت انس سے وہ روایت آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب بھی دو لوگ اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں جس کی محبت جتنی شدت اختیار کرتی ہے وہ اتنا ہی اپنے ساتھی کے مقابلے میں اللہ کی نگاہوں میں محبوب بنتا جاتا ہے. چلیے یہ آپ کے روک کا جواب آ گیا. آپ کہتے ہیں میں تو فلاں سے بڑی محبت کرتی ہوں, اس کو میری پرواہ نہیں. سنتے ہیں, مجھے اس کا بڑا خیال ہے, اس کو میرا نہیں. تو حدیث کیا سمجھ آ گئی؟ جو محبت میں زیادہ ہے اللہ بھی اس سے زیادہ پیار کرتا ہے. جو آپ کو جواب نہیں دیتا تو نہ سے آپ اس کے بدلے میں اللہ سے محبت پا رہی ہیں. دیکھیے ہم ہر معاملے میں اپنی سوچ کو سیدھا کر لینا تو کبھی دنیا میں کوئی شر کے نام کی چیز ہی نہ دکھے. لوگ آپ سے محبت کے جواب میں محبت کریں, آپ کو وہ مل گیا جو آپ چاہتے تھے, اب یہاں وہ نہیں مل رہا, مثال ہے, یا کم مل رہا ہے, تو اللہ کی محبت مل گئی, کیا بیٹر ہے؟ اللہ کی محبت بہتر ہے. پھر وہ واقعہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھے تو وہ ہر نماز میں قل ھو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے, ایک سریا تھا, سریا جنگ کی چھوٹی سی قسم ہوتی ہے. اب وہ جہاں نماز پڑھاتے اور امیر لشکری اس وقت امام ہوتے تھے نماز کے, تو قل ھو اللہ بہت پڑھتے تھے. واپسی پہ لوگوں نے شکایت لگا دی, شکایتیں بھی لوگ بڑے شوق سے لگاتے ہیں, اور کہہ دیا کہ دیکھیے جی یہ تو ہمیشہ یہی پڑھاتے ہیں. اچھا انہوں نے کہا اچھا بلاؤ جی کیا بات ہے. اب ان کا جملہ سنیے, اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اس شخص سے پوچھو کس نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا. چنانچہ اس کے ساتھیوں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات کا ذکر ہے, مجھے یہ بات مرغوب اور پسندیدہ ہے کہ میں اس صورت کو اس کی خوبی کے پیش نظر تلاوت کیا کروں. تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ جا کر اس کو بتلا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. اب ان کا نام یہاں نہیں لکھنا چاہتے, لکھ لیں معاذ بن معاذ سے. اب کوئی آپ سے سوال کرے وہ کون سے صحابی ہیں جو ہر نماز میں قل ھو اللہ ضرور پڑھتے تھے اللہ کی محبت میں, تو آپ کو ان کا نام آ جائے کہ وہ حضرت معاذ بن معاذ ہیں. یہ معاذ بن جبل نہیں, یہ دوسرے تھے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے, بلکہ آپ سے نہیں ہر اس سے جو قل ھو اللہ والی نمازیں پڑھتا ہے. ایک قل ھو اللہ ہم بھی پڑھتے ہیں نمازوں میں اور ایک وہ پڑھتے ہیں, کیا دونوں کی برابر ہے؟ ان کی قل ھو اللہ محبت والی تھی, ہماری قل ھو اللہ سہولت والی ہے, عادت والی ہے, بچپن سے پڑھے کیا. اور میں آپ کو اپنی جہالت بتاتی ہوں, ایک طویل عرصے تک مجھے پتا تھا کہ قل ھو اللہ کے علاوہ کچھ اور پڑھ ہی نہیں سکتے. جیسے ایک شروع سے سنا سبحانک اللہم وبحمدی کا الحمد للہ رب العالمین اور قل ھو اللہ سبحان ربی العظیم, اور اس وقت ہم پڑھا رہے ہوتے پڑھتے تو لوگوں کو فتوا دیتے قل ھو اللہ کے بغیر پڑھنے والوں کی نمازیں بدعت والی نمازیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن فرق ہے. آج کے بعد آپ بھی پڑھیں, اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کوئی بھی حصہ قرآن کا پڑھیں نماز میں, بس شروع میں یا آخر میں قل ھو اللہ پھر ہی پڑھ لیں, لیکن اس کو عادت نہ دیں کہ دوسروں کو بتائیں. یہ اس عمل سے کہ آپ اس قل ھو اللہ پہ غور تو کریں, تو یہاں آپ کو جواب بھی مل جائے گا کہ سورت اخلاص کو سورت اخلاص کیوں کہتے ہیں. قل ھو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد, ساری ڈوریاں کاٹ دی. تعلق باللہ کے راستے کی ساری رکاوٹیں سورت قل ھو اللہ جو وہ کاٹ دیتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا رنگ فرق ہوتا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو طفیل سے ہے کہ میں نے حضرت علی کو اس موقع پر کہتے ہوئے سنا جب لوگوں نے ان سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا کیا وہ نبی تھے, تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا وہ ایک نیک اور صالح بندے تھے, انہوں نے اللہ سے محبت کی تو محبوب الہی بن گئے. کیا پتا چلا کہ اللہ سے محبت ان کا ذکر قرآن میں کروا دیا, حالانکہ آپ دیکھتے ہیں نہ وہ نبی تھے نہ کچھ تھے, بلکہ وہ کون تھے, ایک بادشاہ تھے, لیکن چونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے تو اللہ نے ان کی قدر کر دی. پھر اسی طرح ایک تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں ملتی ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا, اللہ زبان خلق پر اس کی تعریفیں ڈال دیتا ہے. اس کو بلکہ اور بھی تھوڑا الیبوریٹ کر دیتی ہوں, ایک حدیث جو آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی اس کی روشنی میں, کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو زمین و آسمان کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. وہ حدیث یہاں نوٹ کر لیجئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ناطے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی احب فلانا, اے جبرائیل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی کرو. پھر جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں, پھر جبرائیل دوسرے فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے ہیں, پھر آسمانوں کے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں, پھر وہ زمین والے فرشتوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں, پھر وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور زمین کے فرشتے پھر انسانوں کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور اس رابطے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں قبولیت یا شہرت یا محبت رکھ دی جاتی ہے. سورت مریم کی آیت ہے نا، سیجل اللہ الرحمن ودا، اس میں یہ حدیث ہم پورے ریفرنس سے نوٹ کرتے ہوتے ہیں. تو رحمان محبت ڈال دیتا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں آواز خلق نقارہ خدا. ایک بندے کا جو مقام اللہ کی نظروں میں ہوتا ہے نا، اس کو دنیا والوں میں بھی عام کر دیتا ہے. یہ اب ہم خود دیکھ لیں، آج امت مسلم ہونے کے ناطے ہم دیکھ لیں کہ لوگ ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں. یہ اصل میں اشارے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے. پھر اسی طرح حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازے کا گزر ہوا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس کے اوصاف بیان کرو. لوگوں نے جواب دیا، ہمیں تو اس شخص کے بارے میں بس اتنا ہی پتا ہے کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، اور اس کی تعریف میں لوگوں نے اپنی زبان سے کلمات خیر کے ساتھ اس کی تعریف کی. تو اللہ سے محبت تو بعض دفعہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑنے کے باوجود بھی انسان کو اللہ تعالی کا محبوب بنا دیتی ہے. تو اس میں اگلی چیز کیا ہے کہ جب ایسا بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ جو کچھ گناہ بھی کرتا ہو بالفرض، تو اللہ تعالی اس کی حمایت اور اس کی حفاظت کرواتے. یہ چوتھا نقطہ ہے ادھر، کہ جب ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر چاہے وہ لعنت میں پڑنے والا کوئی کام کیوں نہ کرے. تانے متون اور ملعون کیا ہوتا ہے؟ ملعون جس پہ لعنت ہو، اور متون تانے سے ہے، اور تانا کہتے ہیں کہ نیزہ مارنا. واقعہ ہے اصل میں ایک حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک ایسا شخص تھا جو آپ کو ہسایا کرتا تھا. نبی کریم نے اس پر شراب کی حد بھی نافذ فرمائی تھی. ایک دن اسے پکڑ کر لایا گیا اور فیصلے کی روح سے اس پر حد نافذ کر دی گئی. تو لوگوں میں سے کسی شخص نے کہا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اپنی حرکت سے باز نہیں آتا اور بار بار کوڑوں سے مارا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس شخص کی لعنت و ملامت کے کلمات سن کر ارشاد فرمایا، اس پر لان تان مت کرو، اللہ کی قسم میں اس شخص کے بارے میں یقینی طور پر یہ جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے. اور امام ابن کثیر کہتے ہیں اس حدیث پر کہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرے پھر وہ لان تان کیے جانے کا مستحق ہے، اس سے اپوزٹ. تو کیا پتہ چلا کہ بعض دفعہ ایک انسان واقعی اللہ سے محبت کے دعوے کے باوجود کچھ بڑے بڑے گناہوں میں بھی پڑا رہتا ہے. تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی محبت اس کو ان گناہوں سے نکالے گی. کیونکہ شرم تو آتی ہے نا بندے کو کہ میں کر کیا رہا ہوں، اللہ کی مجھ پر کتنی عنایتیں، اللہ تعالیٰ کے مجھ پر کتنے تحفے، کتنے انعاموں کرام، اور میں اس کی نافرمانیاں کرتا ہوں. تو یہ تھی حب الہی اور اس کے بے شمار اور فائدے جو انشاءاللہ دوسرے ٹاپکس کے اندر بھی آئیں گے. وہ چیزیں جو دوسرے موضوعات میں آتی ہیں اس کو پھر یہاں اس میں ایڈ نہیں کیا گیا، ورنہ پھر کتاب کا جو حجم تھا وہ اور بھی بڑھ جاتا. تو ہم اس ٹاپک کے اینڈ پہ دعا کریں گے، اور وہ کیا کہ اللہ تو ہمیں اپنی محبت دے. جو بات کہہ رہی ہیں آپ اس میں اپنی آمین شامل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت واقعی ہمیں مل جائے. اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کی چاشنی ہمارے دل میں اس طرح گھول دے کہ تیری ذات ہمیں چل چلاتی گرمی میں شدت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی کی خواہش سے بھی زیادہ محبوب ہو جائے، یعنی ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت دے. اور اے اللہ تو ہمیں ان سچے محبت کرنے والوں میں شامل کر لے جو دن رات تیری محبت کو حاصل کرنے کی کوشش میں کھڑے رہتے ہیں. اور اے اللہ تو ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور فکر کرنے والا بنا دے. اور اے اللہ تو ہمیں تیری محبت میں تسبیح و تحلیل، تحمید و تمجید کرنے والا بنا دے. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو، اور تمجید کہتے ہیں مجد اللہ یعنی اللہ کی بزرگی بیان کرنے کو. تو اللہ ہم تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں، تو کمال والا ہے، تو ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. کیونکہ اللہ کا دیدار مل گیا، اب امیجن تو کریں، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر پاتے. لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اپنے چہروں کو تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کس منہ سے تیرا سامنا کریں گے. تو اللہ تو ہمیں اپنا دیدار دینا، اور اللہ تمہارے دلوں کو اپنی محبت اور چاہت سے سرشار کر دے. اللہ کل قیامت کے دن ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں تیری اس کتاب پر عمل کرنے والا بنا دے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ جب ہم تیرے سامنے حاضر ہوں تو اس وقت یہ کتاب ہماری گواہی دینے والی بن جائے، اور اللہ اس کتاب کو جنت کی طرف جانے والا قائد بنا دے، اور قبر کی وحشتوں کو دور کرنے والا اور ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، اور اللہ یوم محشر میں اس کو ہمارا مددگار اور معاون بنا دے، اور اللہ ہمیں اس کتاب پر عمل کی توفیق دے، جس سے یہ رک کے اسے رکنے کی توفیق دے، اور ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہے اس کو حسرت کا ذریعہ نہ بنا، اور قلب اور قالب یعنی جسم اور دل کے ساتھ ہمیں تیری طرف رجوع کرنے والا بنا دے، اور جس دن ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں اس دن تو ہمیں شرمندہ نہ کرنا. اگلا ٹاپک جو اللہ کا بناتا ہے ایک انسان کو وہ کیا ہے؟ خوف اور خشیت. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، اور اسی کے اندر ان شاء اللہ تعالی ہم دونوں کا فرق بھی دیکھیں گے. تو خوف کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان دو لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بڑے گروہ میں جم گئے اور انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا. اشارہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی طرف ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی، صرف آپ کو بتا دوں کہ خوف اللہ کی نعمت ہے. اس وقت بس یہ لکھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنا اور اس سے خوف رکھنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکرانہ جنت میں جا کر ہی ہوگا، کیونکہ اللہ سے بے خوفی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مائل کرتی ہے اور نیکیوں کا شوق ختم کر دیتی ہے، اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے، اور خوف خدا متقین کی پہچان ہے، اور جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے. دنیا میں اللہ کی ذات سے خوف اور خشیت کا رشتہ رکھیں گے نا تو آخرت میں امن اور ایمان کا حصول ہوگا، اور دنیا میں خوشبختی کی علامت ہوگی. اور خوف کیا ہے؟ کمال ایمان. ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے نا، عروج، پرائم، چوٹی. تو ایمان کی چوٹی خوف ہے اور حسن اسلام ہے. خوف کے بغیر جو اسلام آتا ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہوتا. اور کس چیز کی علامت ہے خوف؟ دل کی پاکیزگی کی. انسان کے اندر خوف آتا ہے نا تو دل گندا رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے. اور نفس کی طہارت کی علامت ہے خوف. خوف الہی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ خوف ہی وہ موٹیو ہے جو راتوں کو جگاتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی صورت میں. اور خوف ہے جو 20-21 گھنٹے کے روزے بھی رکھاتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو مل جاتی ہے نا تو اس کو نیکیاں کر کے بھی چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں سورۃ مومنون آیت 57-61 میں. ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون. اردو ترجمہ پڑھتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، آپ بعد میں اس کو ٹچ کریے گا. فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کریم کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو میسر ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل مارے خوف کے لرزتے ہیں. کس بات کا خوف ہے؟ کہ کہیں ہمارے عمل اور صدقے مقبول نہ ہو، یعنی ان کی قبولیت نہ ہو جائے. اور یہ کہ انہیں اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو واقعی آگے بڑھنے والے ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آیت 60 کا جو حصہ، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، کیا ڈرنے والوں سے مراد شراب نوشی کرنے والے اور بدکاری کرنے والے اور وہ جو چوریاں کرتے ہیں، یہ اور جیسے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے بنت صدیق، نہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے، روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال قبولیت سے ہٹ نہ جائیں. تو کیا پتہ چلا کہ خوف کیا ہے کہ نیکیوں کو کافی نہیں سمجھنا. اپنی موجودہ حالت پر انسان خوش نہ ہو. ابو خفص ہیں, یہ ڈکشنری بھی ہے یعنی پچھلے لغت میں سے, کہتے ہیں بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے, آپ اس کے چند جملے اپنے ہاتھوں سے لکھیے گا. کہتے ہیں کہ دل کے اندر خوف کی حیثیت چراغ کیسی ہے. امیجن کر لیا کریں جب کوئی ایسی کوٹیشن ہو نا, فوراً اس کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کرا کریں. دل, دل میں چراغ ہے. چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. تو لہٰذا خوف کا چراغ کیا کرتا ہے؟ اس کی روشنی کی بنیاد پر دل خیر اور شر کی چھان بین کر کے دل کو لذت آشنائی سے ہم کنار کرتا ہے. سوچیے گا ذرا, دل کے اندر خوف کا چراغ ہے, اس کی روشنی خیر اور شر کی چھان پھٹک کرواتی ہے, اور جب پتہ چل جاتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, تو اس کے بعد دل میں اللہ سے محبت کی آشنائی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے برعکس بھی ہے, اور ہر وہ چیز جو خوفناک ہو اس سے تم دور بھاگتے ہو سوائے خوف الہی کے. نوٹ کیا آپ نے, ہم خوف والی چیزوں سے دور بھاگتے ہیں نا, لیکن خوف الہی ایسی چیز ہے اس سے دور نہیں بھاگنا, اس کے قریب آنا ہے تاکہ ہم بہت ساری نافرمانیوں سے دور بھاگیں. اس کا معاملہ برعکس ہے, اگر تم کو خوف خدا نصیب ہو جائے تو تم بھاگنے کی بجائے اس کی طرف کشاں کشاں کھچے چلے آتے ہو. لہذا خائف خوف سے پیچھا چھڑانے کی خاطر اپنے رب کریم کی جوار میں آ کر پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے, اگر آپ کو میں سمجھا پائی کہ اللہ کا خوف بھاگنے کی چیز نہیں ہے کہ آپ اس سے بھاگیں, کیونکہ آپ سانپ سے بھاگتے ہیں کیونکہ آپ کو خوف ہے, بجلی کے تار سے دور بھاگیں گے کیونکہ خوف آئے گا اس کو دیکھ کر, لیکن اللہ کا خوف دور بھاگنے کی چیز نہیں, اپنے قریب کرنے کی چیز ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ایک بندہ اللہ کا خوف دل سے نکال دیتا ہے نا, تو دل ویران ہو جاتا ہے. اب ایک جملہ اور لکھ لیں, اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں ریکمینڈ کیا تھا کہ ڈائری میں جیمز بنائیں, یہ جیمز آپ کے لیے بعض دفعہ دیکھیے گا کہ بہت ہی خوبصورت سینٹینسز کا ذریعہ ہوں گے. کل ہم نے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا, کہیں ہم تھے تو ایک ساتھی ہیں جو آن لائن سے سنتی ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان کی آئی ڈی دیکھی ہے, دو منٹ کے لیے بھی روم کھلتا ہے تو وہ پتا نہیں کس طرح ان کو پتا چل جاتا ہے وہ آتی ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے شیئرنگ کرنی ہے, اور یہ شیئرنگ ہوئے تو میں دن رات ساری کلاسز سنتی ہوں, تو ان کے ہی بولے ہوئے کچھ لفظ ہیں تو میں ان کو بولتی ہوں. لکھ کے لائی ہوئی تھی دو تین پیج سے, یقین کرے جب وہ پڑھ رہی تھی اس کو پانچ چھ منٹ لگ گئے, تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنی باتیں دہرا رہی ہوں, تو مجھے لگا کہ واقعی یہ سنتی ہیں. تو اس طرح کے یہ چھوٹے جملے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بہت بڑے ہوں گے. اب یہ 60-70 صفوں کی کتاب ایک ٹاپک پہ, یہ آپ کہاں لے کے کس کے ساتھ چلیں گے؟ تو جو چیز دل کے ساتھ لگے نا اس کو رکھ لے, اور وہ کیا ہے کہ خوف الہی کے بغیر دل ویران ہو جاتا ہے. دل کی آبادی خوف کے ساتھ ہے, جیسے گھر کی آبادی انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے نا, کسی دکان کی آبادی وہاں موجود سامان کی وجہ سے ہوتی ہے. خوف نکل جاتا ہے نا تو دل ویران ہو جاتا ہے, اور جس دل میں خوف الہی کی شمعیں روشن ہو جاتی ہیں, اس قلب کے اندر شہوت پرستی کے مظاہر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. یقین کرے سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. جتنے لوگ شہوتوں کے پیچھے اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے نا آج, مسلم اور نان مسلم, اس شہوت کی آگ کو خوف کی آگ سے جلا دو, کیونکہ خوف بہت بڑا ہوتا ہے انجام کا. اور مادیت و دنیا داری کی چاہت جان چھڑا کر بھاگنے پر مجبور ہوتی ہے. میں اس کوٹیشن کو دوبارہ اپنے لفظوں میں ضرور بولنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت اہم ہے. آپ بیسیوں باتیں بھی خوف پہ سن جائیں گے نا, لیکن کام یہی باتیں آئیں گی. کیا بات؟ پہلی بات, خوف الہی دل کی آبادی ہے. خوف رخصت ہو جائے تو دل ویران ہو جاتا ہے. جس دل میں خوف الہی کی شمع روشن ہو جائے تو وہاں سے شہوت پرستی نکل جاتی ہے, جل جاتی ہے اس کی ہٹر سے, کہ میں دو منٹ کی شہوت پوری کرنے کے لیے جہنم کا انگارہ کیوں بنوں. دنیا میں بھی دیکھیے پولیس کا ڈر, جیل کی کوٹھری میں جانے کا خوف کئی مجرموں کو روک ہی لیتا ہے نا جرم سے. تو جب اللہ کا خوف ہوگا نا, تو اللہ کی بنائی ہوئی آگ, نار اللہ الموقدہ التی تتلی علی الافئدہ انہا علیہ مؤصدہ فی عمد ممددہ, جب اللہ کی آگ یاد آتی ہے کہ جو بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں انسان کو باندھ دے گی تو پھر شہوتیں بھاگ جاتی ہیں، سب نشہ ہرن ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ کوئی بالکل شہوت کے موڈ میں ہو اور ایک دم کمرے میں چوہا نکلا ہے یا چور، کون شہوت پوری کرے گا؟ کون وہ گندے منظر دیکھے گا جس میں ابھی مزہ آ رہا تھا؟ کیونکہ چوہے کا خوف، چھپکلی کا خوف، مکھیوں کا خوف یا کوئی بھی خوف بندے کے اندر سے گناہ کی چاہت کم کرتا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ کا خوف آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ ویکینڈ کہیں اور ویک نائٹس کہیں اور وہ رات کہیں تو دن کہیں۔ اسی طرح جب بھی دل روشن ہوتا ہے نا خوف الہی سے، تو دنیا کی اصل کھل کے دکھتی ہے۔ تو وہ جو دنیا کے اوپر ایک ونیر چڑھا ہوا ہے نا، گولڈن کیج، یہ دنیا دور سے سونا لگتی ہے۔ خوف الہی کی آنکھ سے دیکھیں گے نا تو اندر کے سانپ بچھو دکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں گھر، گولڈ پلیٹڈ والز اور پیپرز لگے ہوئے اور دس اینڈ دیٹ، لیکن جب خوف کی آنکھ دیکھتی تو اندر دکھتا ہے کہ یہ فرما برداری سے لے رہی ہوں گھر کے، نافرمانی سے، تو گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر سے دنیا کی حرص ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کیا کرنا ہے چند دن کے لیے یہ گھر اپنے نام لگا کر، اگر اس میں سے جہنم کے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان لوگوں کا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا مشغلہ ہوا کرتا ہے اور اس میں جد و جہد ان کا شعار، مگر احتیاط کا یہ عالم ہے کہ مارے خوف کے سہمے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ ایک مرتبہ احسان پر فائز ہو کر، نوٹ کیجئے گا، ایک مرتبہ یعنی آپ احسان کے درجے پہ فائز ہو گئے نا، کوئی بڑی نیکی کرنے لگ گئے، تو پھر خوف کا دامن مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، یعنی نیکیاں شروع کر کے چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ اصل میں حسن بصری کا قول مومنون والی صفت کے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، کیسے لگے گا کہ جب ایک دفعہ نیکی کرتا ہے تو بندہ خوف زدہ یہ رہتا ہے کہ کہیں اب یہ نیکی چھوٹ نہ جائے۔ تو لکھیے یہاں، خوف خدا کیا ہے؟ کہ جو نیکیاں کر رہی ہوں وہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ جبکہ لکھتے ہیں کہ منافق کا حال یہ ہے، عمل کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے اور اللہ کے عذاب سے امن میں رہنے والوں کے دعوے کرنوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ بات واضح ہے؟ تو اللہ سے خوف مانگنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز تھی جس کو ہم نے آج اپنی زندگیوں سے نکالا۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں خوف الہی کے بغیر، روزے بھی رکھتے ہیں خوف الہی کے بغیر، اور اللہ ماشاء اللہ جو بھی نیکی ملتی ہے اس میں جو کامن فیکٹر تھا نا، بلکہ میں ایک جملہ بول دوں تو آپ تو لکھ لیں کہ عبادت کی روح خوف الہی ہے۔ اللہ کے خوف کے بغیر جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، وہ ریاکاری بن جاتی ہے۔ اللہ کے خوف کے بغیر جو روزہ رکھا جاتا ہے نا، وہ وبال بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، دکھاوا، شہرت اور ایسی چیزیں رہتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کی لذت کے جنگل میں پھنس گئے تھے، وہاں سے نکلنے کا کام ان سے ہو ہی نہیں پاتا تھا، لیکن اللہ کے خوف نے ان کو اس سے نکال دیا۔ اس میں بڑی خوبصورت ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، وہ کفل کی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے کفل کا واقعہ، کوئی کہتا ہے میں نے 60 بار سنا، کوئی 90 اور 99 کا لفظ بھی بولتا ہے، کہ اتنی دفعہ آپ اپنی گفتگو اور اپنے درسوں اور اپنے وعظوں میں کفل کا واقعہ سناتے تھے۔ کون تھا کفل؟ بنی اسرائیل کا بدمعاش شخص، جس کو لوگ برے نام سے جانتے تھے، لوگوں کی مجبوریاں خریدتا تھا۔ اور ایک بار ایک عورت نے اس سے کچھ پیسوں کا مطالبہ کیا، کہا ٹھیک ہے 60 دینار دے دوں گا، بس میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ کتنی کو مجبور ہوگی اس وقت، تو ہاں کر دی، لیکن جب وہ بالکل اس گناہ پہ قادر تھا اور قابو پا چکا تھا اس عورت پہ، تو اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ یا کفل اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا، اس مہر کو نہ توڑ جس کو اللہ نے حرام کیا۔ بس وہ وقت تھا کفل کے دل میں خوف الہی کے آنے کا، کہا عورت تو بھی آزاد اور تو پیسے بھی لے جا، اور اس کے بعد کفل ہے اور اس کا رب ہے اور رات کی گھڑی ہے۔ وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، کہا اللہ میں اتنا برا، ہر دن یہ گناہ کرتا ہوں گا، میں نہ ڈرا، یہ عورت آج ایسے ڈر گئی۔ اور پھر اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ اگلے دن خبر پھیل گئی کہ کفل مر گیا۔ لوگ یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ نے کفل کو جہنم کی کس وادی میں ڈالا ہے، کیونکہ اس دور میں دنیا میں پتہ لگ جاتا تھا، دکھا دیتا تھا اللہ لوگوں کو کہ جنت میں گیا یا جہنم میں، تو لوگ تو یہ سوچ کر آئے تھے نا کہ وہ جہنم کی وادیوں میں، لیکن اس کے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ کفلا، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیوں؟ خوف الہی. ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں. واما من خاف ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى، جو خوف زدہ ہو گیا اور اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنت ہے. تو خواہش پرستی ہو یا شہوت پرستی ہو یا عیش پرستی ہو، یہ تین نام لکھ لیں، خواہشیں، شہوتیں اور عیش پسندیاں، یہ سب دم دبا کے بھاگ جاتی ہیں اس انسان کے پاس سے جس کو اللہ کا خوف آ جاتا ہے. اللہ کا خوف ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اللہ کا خوف اس کو فجور میں مست ہونے نہیں دیتا، اللہ کا خوف چوروں اچکوں کو عابد اور زاہد بنا دیتا. وہ بھی تو ایک شخص تھے نا، نام ان کا میرے ذہن میں اس وقت کلیئر نہیں اس لیے نہیں لیتی. چوری کے ارادے سے کسی کی دیوار پھلانگی رات کے وقت میں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سورت حدید کی آیت پڑھ رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں؟ کھڑے ہوئے روئے کہ اللہ وہ وقت آ گیا، وہ آ گیا. توبہ کی، کسی مدرسے میں داخلہ لیا اور بعد میں ایک بہت بڑے امام بنے. تو یاد رکھیے کتنے لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے یہ چیز جب ان کو اللہ کا خوف آتا ہے، اور ایسے لوگ پھر سچے محبت والے بنتے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے پھر جو آنسو نکلتے ہیں حقیقت میں ان کے دل کی زمین کو وہ سیراب کر دیتے ہیں. تو اللہ کا خوف اور خشیت بہت بڑی چیز ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدر اسی سے پوچھے جس کو اللہ کا خوف ہے. بے خوف بندہ کہتا ہے کوئی نہیں، مکھی کی طرح ناک پہ بیٹھا گناہ مٹا دیا، حدیث میں آتا ہے. مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے جیسے پہاڑ کے پاس کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس کے سر پہ گر جائے گا. منافق گناہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا. اب میں اور آپ اپنے اوپر خود دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوف کتنا ہے. اور یہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ بندے کو بے عمل نہیں بناتا، باعمل بناتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کی چار قسمیں دیکھنے والے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، جملہ سوچ کے بولوں گی آپ بھی لکھیے گا. جو اللہ سے خوف زدہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بنا دیتا ہے. سورۃ بقرہ 112. اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ ہر خوف اور غم سے نکل جاتا ہے. کیا خوف ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، باتوں کا خوف، تانوں کا خوف. کل بھی ایک سسٹر نے کہا، اسٹوڈینٹ ہے ماشاءاللہ، کہتی جو سب سے بڑی چینج مجھے اپنے اندر دکھی ہے قرآن سے جڑنے اور کورس کے بعد، کہ میں بے خوف ہو گئی ہوں، مجھے اب کسی کی پرواہ رہی نہیں. ہم ہر چیز سے ڈرتے تھے، لوگ ناراض ہوں گے، ساس ناراض ہوگی، سسر ہو جائے گا، ابا ناراض، امی ناراض. اللہ راضی تو سب راضی، رب راضی تو جگ راضی. تو رب کو ناراض کریں گے تو کوئی راضی نہیں ہوگا. اس لیے انسان اگر بے خوف ہونا چاہتا ہے، اور آج آپ کو تک انسانیت کا بہت بڑا غم خوف ہے، بڑھاپے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف. یہ ڈپریشن کیا مصیبت ہے؟ خوف ہے، کچھ کر نہیں سکوں گی، یہ نہیں ہوگا. اور میں اکثر کہتی ہوں قرآن سے دوری خوف سے قربت ہے. جس نے پڑھتے پڑھتے قرآن چھوڑا وہ خوف کا شکار ہو گیا، جس کو لوگ ڈپریشن کہتے ہیں. بیسیوں مثالیں میں ادھر ادھر کی آپ کو دے سکتی ہوں اگر آپ کو یقین نہ آئے. جنہوں نے قرآن کو پڑھا، کورس شروع کیا یا کچھ بھی کیا، کسی وجہ سے مجبوریوں کے نام پہ، فائدوں کے نام پہ، کوئی اور کمٹمنٹ سامنے آ گئی، اس کتاب کو چھوڑا، سب کچھ مل جائے گا، امن اور چین نہیں ملے گا. جو اس قرآن سے دور ہوتا ہے نا، اس کا نصیب یا تو پھر ہاسپٹل رہ جاتے ہیں یا سائیکاٹرسٹ رہ جاتے ہیں. گھبراہٹ، بے خوفی اور اپنی ذات کے کچھ نہ ہونے کا یقین. دیکھیے کہ یہ کتاب ہمیں بنا کیا رہی ہے. آپ اور میں اس وقت کہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج یہ صبح کلاس کا جو ٹائم ہے، یہ ورکنگ ٹائم ہے. لوگ تو اس وقت کتنا کچھ اس دنیا کو دے رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے. میں اور آپ کیا دے لے رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم امن دے رہے ہیں. سچا خوف جو ہوتا ہے نا اللہ کا، یہ دنیا میں امن لے آتا ہے. صحابہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے ان کے دور میں بہت امن اور چین تھا. اور یہی پھر امن کل آخرت کے امن میں بدلے گا. قرآن پاک میں آتا ہے غالب سورہ حج کی آیت ہے کہ وَهُم مِن فَزَعٍ وَيَوْمَئِذٍ, اس دن کے فضا سے وہ لوگ امن اور چین میں ہوں گے. کون؟ جو دنیا میں ڈر گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں کسی کے دل میں دو خوف اور دو امن نہیں جمع کرتا. جو دنیا میں بے خوف ہے نا, وہ آخرت میں خوفزدہ ضرور ہوگا, اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جس شخص نے آج دنیا کی زندگی میں اللہ کے خوف کا اہتمام کیا, وہ کل آخرت کے دن کے خوف سے محفوظ اور معمون رہے گا. اور جس شخص نے دنیا کی زندگی میں خوف خدا کا اہتمام نہ کیا, وہ کل قیامت کے دن خوف و ہراس دوچار ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, آج آپ اللہ سے نہیں ڈرتے, یا آپ ڈرے, بلکہ یہ تو ڈرنے کی بات ہے نا, زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوگا؟ آپ اپنے اوپر لیں, بل چھوٹے لیول پہ اس بات کو سمجھتے ہیں. آپ اللہ کا خوف رکھتی ہیں, آپ اللہ کے خوف سے رشتہ داروں کو خوش نہیں کر سکتی. لوگ کہتے ہیں ڈانس کرو, آپ کرتی نہیں. لوگ کہتے ہیں گانے گاؤ, آپ گاتی نہیں. لوگ کہتے ہیں بغیر حجاب کے آ جاؤ, آپ نہیں آتی. یہی مسئلے ہیں نا خوف کے. اور کیا کہتے ہیں بھلا کوئی لوگ ہمیں, کوئی اس سے بڑی باتوں پہ تو نہیں ستاتے. آپ اپنے ذہن کو کریدیں, بالکل کھنگالیں, کیونکہ آپ اپنی اصلاح کر رہی ہیں نا. تو دوائی سے زیادہ بعض دفعہ اندر سے پرانی بیماری کو نکالنا پڑتا ہے. بیٹھ کے لکھیں, یہاں آپ اپنے لیے 5-6 لائنیں چھوڑ دیں نوٹس میں, بعد میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے. لکھیے مجھے کون سا خوف ہے اور اللہ کی کون سی بات ماننے سے روکتا ہے. یقین کیجئے زیادہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, لوگ کچھ نہیں کہتے. روزہ رکھے, لوگ کچھ نہیں کہتے. یہ 4-6 باتیں جس میں ان کے اپنے نفع پہ نوک چوٹ پڑ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں مجبور تو نہیں کسی نے کیا, یہ ماں نے تو نہیں کہا کہ نہیں حجاب کرو, یہ فورس تو نہیں تمہیں کسی نے کیا. 2-4 چیزیں. اب آپ جب لکھیں گے نا تو اندر سے آپ کو ایک فیل ہوگا, اتنی چھوٹی سی چیزیں اور اس کے برعکس اللہ کا خوف. جب آپ کا لیول بڑا ہوتا جاتا ہے نا, تو آپ کے خوف اور خوشیوں کے لیول بھی بڑھتے ہیں. لیکن یہ لکھ لیں, آپ اور میں اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر لوگوں سے جن باتوں پہ ڈرتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ شرک کر لیا, یہ شرک ہے اللہ سے زیادہ دوسروں کا خوف رکھنا, تو اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا. تو لہذا انسان کو اپنے رب سے ڈرنا ہے, اس سے خشیت کا معاملہ رکھے. امام بن رجب کا ایک قول ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو مخلوق ہے اس کو کیوں بنایا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے واٹ از دا پرپز آف لائف, تو وہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو پانے کی کوشش کرے. نمبر 1 لکھے, کیا میں نے پرپز آف لائف سمجھ لیا؟ اس کائنات کو پیدا کرنے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم اللہ کو پانے کوشش کریں. پھر دوسرا, اس کی عبادت اور ریاضت کی انجام دہی کا فریضہ ادا کرے, یعنی اس کی عبادت کریں. سمپل کر کے لکھیے آپ. تیسرا, مقصد حیات کیا ہے؟ کہ اس خوف اور خشیت کا معاملہ کریں. اور اس کے لیے اللہ نے اپنی عظمت اور کبریائی کی ساری دلیلیں ہمیں دے دی دنیا میں. جس چیز کو دیکھیں گے آپ کو اللہ کی بڑائی دیکھے گی. کیوں دی؟ تاکہ لوگ اس سے ڈریں, اس سے خوف کھائیں, اس کے جلال کے آگے انسان پر بھی نہ مارے. بندوں کو اس نے اپنے عذاب بھی بتا دیے, جہنم بھی بتا دی, اس کی قید بھی بتا دی جو اس نے نافرمانوں کے لیے تیار کیا. اور یہ سب کیوں کیا؟ تاکہ لوگ نیک کام کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور گھبراتے رہے. اس بات کو آپ اپنے لفظوں میں ایسے سمجھیے کہ ہر ملک ہے نا, ناروے کا بھی قانون ہوگا, پاکستان کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے, چائنا کا بھی ہے. قانون میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں نا, اگر آپ نے اوور سپیڈنگ کی تو اس کی یہ سزا ہے, سیٹ بیلٹ نہیں باندھیں گے تو اتنا جرمانہ. یہ کیوں بتاتے ہیں؟ کہ ان سزاؤں کے خوف سے یہ کام کرنا چھوڑ دو. سب کو پتا, اب جب آپ یہ سب کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو خوف کیا ہوتا ہے؟ کہ جرمانہ ملے گا, ٹکٹ مل جائے گا, لائسنس کٹ جائے گا. بس یہی اللہ نے کیا. اب یہ جملہ بھی ذرا سوچ کے لکھنے کا ہے, اللہ کا رحم اور فضل ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں یہ سزائیں بتا دی ہیں. جہنم کا ذکر بھی نہ ہوتا ہمارے قرآن میں, اور صرف خوشخبریاں اور اچھی باتیں ہی ہم کرتے بولتے, اور ایک دم مرنے کی صورت میں سامنے منہ کھول کے جہنم کھڑی ہے. تو ہم چیختے. یہ اسی شخص کی بات ہوگی جو کہ مجھے تو آج تک ناروے گورنمنٹ نے بتایا ہی نہیں کہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کا اتنا نقصان ہے, تو اب مجھ سے کیوں چارج کر رہے ہو؟ تو اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کر کے ہمیں دنیا میں سب کچھ ڈرا دیا. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں بار بار جہنم کا ذکر ہے جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کی. سزاؤں کا ذکر ہے, کہیں زقوم کا ذکر ہے کھانے میں, کہیں دری ہے زری کھانا, پھر اسی طرح حمیم کھولتا ہوا پانی, پھر اسی طرح زنجیرو فی سلاسل صبون زیران فسلکو, سورت غالب مارج الحاقہ میں آتا ہے. بڑی بڑی بیڑیوں کا ذکر ہے, سنگلیوں کا ذکر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈرانے کے لیے کیا تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. یہ اللہ کی محبت ہے. اور جتنا ہم قرآن کو قریب سے پڑھتے جاتے ہیں اتنا ہمارے دل میں یہ چیزیں موجود رہتی ہیں.
جزاک اللہ خیر. استاذہ جی الحمد للہ بہت ہی خوبصورت دونوں ٹاپک. کیا سیکھا آپ نے دل کی اصلاح سے؟ پہلے تو محبت کا ٹاپک تھا, ایک ایک چیز جو تھی ہمارے دلوں کو گرمانے والی ہیں. محاسبہ کیا آپ لوگوں نے اپنا؟ اللہ کی محبت والے کام کرنے ہیں. جی بالکل, تہجد میں توبہ استغفار کرنی ہے, دعا کرنی ہے اور اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. اب تتجافا جنوبہم عن المضاجع, یدعون ربہم خوفا و طمعا ممّا رزقناهم ينفقون. کیا ہمارے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں؟ ہم نے کوشش شروع کی قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کرنا. الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا اور باتیں کرنی ہے سے قرب بڑھتا ہے اور محبت بڑھتی ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کی تہجد کی نماز قضا ہو جاتی تو وہ اس پہ بھی بہت ہوتے تھے, حالانکہ نفلی نماز ہے لیکن ان کو اس چیز کا گلٹ ہوتا تھا, شاید میرا کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے میری نماز چھوٹ گئی. دعا مانگنی ہے اللہ سے اس کی محبت کی. جی بالکل. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے, کیا اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں؟ جی ہوتے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے یہ گناہگار ہے, یہ تو لعنتی ہے, یہ تو گناہ کے کام کر رہا ہے. اور یا ہم لوگ اس چیز کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, اکثر ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ داڑھی بھی رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود غلط کام کر جاتے ہیں, تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ داڑھی رکھ کے اور نمازیں پڑھ کے ان کے کام نہ آئیں. ٹھیک ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, لیکن شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا, اگر کوئی غلط کام کر لے تو اس کو طعنے نہیں دینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اسے نیکی کی بھی توفیق دیتا ہے اور پھر یہ اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے, تو یا اللہ تو ہم سب کو اس طرح کا بنا دے کہ ہمیں اپنی نیکیاں بھی نظر آتی ہوں کہ ہم کر رہے ہیں اور ہمیں یہ خوف بھی ہو کہ کہیں ہم ان کو ضائع تو نہیں کریں. دوسروں کے گناہوں کی بجائے خود کی فکر کرنی ہے. جی بالکل, سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد ہمیں تو دوسروں کو جج کرنا ہی نہیں چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی ججنگ ادرز. جی بالکل. اور نیکیوں کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں قبول نہیں ہو رہی, کہیں یہ چھوٹ نہ جائیں. جی بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جو ہمیں اس خوف میں مبتلا رکھتا ہے. تو کیا ہمیں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرنا چاہیے؟ جیسے ہم توکل سے اللہ کی محبت اور رضا کا حصول, تو کیا ہم کسی نیک بندے سے اللہ کے لیے محبت کر سکتے ہیں. ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا عدیس کولانی کا. جی بالکل کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کا جس کا احساس دلانا چاہیے. دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جی بالکل. پھر آگے دیکھیں, کیا ہم نے کبھی یہ کوشش کی کہ جو ہم نے حدیث دیکھی تھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے گھر سے کسی دوسرے گاؤں جانے کے ارادے سے نکلا, تو کیا ہم نے کبھی ایسی کوشش کی کہ ہم کسی سے اللہ کی خاطر اللہ کی محبت کی خاطر ملنے گئے ہوں؟ اگر نہیں کی تو اب ہمیں یہ حدیث بہت موٹیویٹ کر رہی ہیں, تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انشاء اللہ تعالی کہ اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہوئے اس سے ملنے جانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, چاہے وہ ہمارے استاد ہوں, کوئی جاننے والے ہوں, آن لائن کلاس میں سے کوئی ساتھی ہوں, تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ آپ کو ملے گی. اس محبت کو آپ اس میں ایک عجیب خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے اس ساتھی سے ملنے جا رہی ہوں جس سے میں صرف اللہ کی خاطر جانتی ہوں, اور اللہ ہی کی خاطر مجھے اس سے محبت ہے, اور ہمارا کوئی, کیونکہ وہ اصل رشتہ جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اور اللہ تعالی ہمارے اس رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرے گے. ایک خاندان کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں الحمدللہ. جتنے کلاس میں لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے نا ان کے لیے. خوف کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے تو اس کو ہم, اچھا ایک چیز اور, یہ اس بک میں آپ دیکھیں گے اپنے فہم و ادراک کا امتحان لیں, تو اس میں آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کیجئے گا کہ میں کہاں پہ ہوں. اس میں دو ٹائپ کے کوشچنز ہیں, ایک تو وہ جن کا فوراً جواب دیا جا سکتا ہے, دوسرا جو ہے جن کو ہم بحث و نظر اور غور و فکر کی متقاضی ہوتے ہیں, یعنی ان کے سوالات کے جواب ہمیں ڈیٹیل میں دینے ہوتے ہیں. جیسے پہلے مرلے کے سوالات, جن محبت سے اصطلاحاً کیا مراد ہے, اللہ کی محبت کیا ہے, یہ ان کے تو ہم فوراً جواب دے سکتے ہیں, لیکن کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن میں آیات کے حوالے ہوں گے, حدیث کے حوالے ہوں گے, تو ان کو پھر ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہوگا. جیسے کہ یہاں ایک کوشچن ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول من احب لکا اللہ ہی سے موت کی تمنا کرنے کی مشروع شرط کیا نکلتی ہے, اور اس حدیث سے کیا مراد ہے, تو اس کو پھر ہم اپنے پاس لکھے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہم نے اس کتاب میں سے جو چیزیں سیکھی ہیں وہ ہمیں سمجھ بھی آئی ہیں کہ نہیں. خوف کیا ہوتا ہے؟ کیا خوف اللہ کی کوئی نشانی ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور خوف کھانا کس چیز کی دلالت کرتا ہے, کس چیز کی نشانی ہے؟ خوف پہچان آف متقین. جی بالکل, متقی جو ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ نماز, روزہ, حج, عبادات جو ہم سب کرتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت دونوں میں کرتے ہیں, کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو کہ ہم اپنے فرض کو چھوڑ دیں گے اور ہمیں اس کی سزا ملے گی تو بھی ہم نہیں اس کو کر سکیں گے. اور اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو اس خوف میں خوف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اور محبت کیا ہوتی ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے, عبادت کی روح خوف الہی سے ہے. جی بالکل. اساتذہ جی نے کہا تھا نا کہ چھوٹے چھوٹے جو میں سینٹینس آپ کے دل کو لگتے ہیں ان کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کریں, تو مجھے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا تھا کہ واقعی ہم بعض دفعہ لمبے لمبے جملے اور سینٹینس جو ہوتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتے, تو چھوٹے سینٹینس کو ہم اپنے لیے پوائنٹ آؤٹ کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. خوف ہمارے اندر کس چیز کی حیثیت رکھتا ہے؟ سورہ نور میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اللہ نور السماوات والارض اور ایک چراغ ہے, تو خوف کی حیثیت سے ہمارے اندر جگہ رکھتا ہے, دل میں چراغ کی طرح ہوتا ہے جی, وہ جلتا رہتا ہے, روشن ہوتا ہے, راستہ دکھاتا ہے, اور اس سے ہمیں خیر اور شر کی پہچان ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار جو اللہ سے خوف اور اس سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے, انہیں کیا ملے گا؟ قیامت کے دن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ دوسروں سے بے خوف, دنیا میں دوسروں سے بے خوف ہوں گے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کی خوفناکیوں سے بچائیں گے, غمگین نہیں ہوں گے, کوئی ان کو غم نہیں ہوگا, خوش اور مطمئن ہوں گے. اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تھا کہ ڈرنے والوں سے مراد شراب نوشی کرنے والے, بدکاری والے, چوریاں کرتے ہیں وہ لوگ ہیں. جی سوری, ایک منٹ. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی خوف الہی از سورس آف قربت الہی. جی بالکل, الحمدللہ مجھے یوں لگا کہ مائک بار بار ڈراپ ہونا شروع ہو گیا تھا. ایسے لوگ جو نیک ہیں, نیکیاں کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ خوف اور محبت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قرب کی طرف لے کر جائے اور ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ سسٹر ویرا ہمارے ساتھ, آپ جو آخر میں دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس کو بہترین طریقے سے کلاس کو ختم بھی کر سکیں اور سمجھ بھی سکیں. تو میں ویرا کے لیے مائک چھوڑتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين إلهي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.